أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے انتہائی کرم ہے خدا تعالی نے دین کے ایک حکم پر عمل کرنے کی سعادت نصیب کی خدا تعالی مومن کو ہوشیار دیکھنا چاہتا ہے مومن کو بے خبر نہیں دیکھنا چاہتا خدا تعالی چاہتا ہے کہ مومن اپنی ذمہ داریوں کو پہچانے اور جس دنیا میں وہ زندگی گزار رہا ہے اس کے انٹریکشنز کو سمجھنے کی کوشش کرے اس اعتبار سے انسان کے لیے صاحب ایمان کے لیے ذمہ دار شخص کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی دنیا میں جو حالات پیش آ رہے ہیں ان کو پہچاننے کی کوشش کرے اور آگہی اور شعور کے ساتھ اپنے فیصلوں کو کرے ظاہر ہے کہ انسان کی جتنی بھی قیمت ہوتی ہے وہ اس کے فیصلوں پر ہوتی ہے صحیح فیصلے کرے گا اس کی قیمت بڑھے گی خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی غلط فیصلے کرے گا تو اس کی قیمت کم ہوتی چلی جائے گی اور ان فیصلوں کو ہم اسی وقت صحیح کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس آگہی ہو معاملے کو سمجھنے کی طاقت ہو ورنہ ہم غلط فیصلے کریں گے اور اس کے نتیجے میں اپنے لیے اور معاشرے کے لیے مشکلات کھڑی کریں گے درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علی محمد و آل محمد و آل محمد اب ہماری جو انسان کے جسم میں اعضاء و جوارح ہیں ان میں 180 درجے گھمانے کی طاقت ذرا کم ہوتی ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ لوگوں کو کچھ بیک بون کا پرابلم ہو تو آپ وہیں پہ رہیے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر پرابلم نہیں ہے تو سامنے آ جائیے گا تاکہ یہ جو 180 ڈگری گردن گھمانی پڑ رہی ہے یہ تھوڑی سی کم ہو جائے بعض کبوتروں کی نسلیں ہیں جو بہت اچھی گھما لیتی ہیں لیکن انسان کی نسل کے لیے یہ ذرا مشکل ہوتا ہے تو آپ کا بہت شکریہ مجھے کبھی اچھا نہیں لگتا کسی کو کوئی جہاں بیٹھا ہوا ہو چاہے وہ امام بارگاہ میں ہو کہیں معاشرے میں بیٹھا ہو اس کو وہاں سے کہوں ہلو میں کہتا ہوں جو جہاں بیٹھا ہے ٹھیک ہے بیٹھا رہے اس نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہوگا لیکن بعض اوقات مجبوری پڑ جاتی کیا کریں گے اس کو پھر کہنا پڑ جاتا آپ کا بہت شکریہ جزاک اللہ درود بھیجے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد جو جہاں پر ہے اس کو کہتے ہوئے میرے ذہن میں ایک واقعہ آ گیا میں وہ واقعہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر اپنے موضوع کی طرف جاتے ہیں ایک عارف تھے ان کا نام کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ ذہن میں رکھوں گا لیکن پھر کہیں نہ کہیں ذہن سے نکل جاتا ہے وہ مشہد گئے ان سے لوگوں نے درخواست کی کہ آپ یہاں پہ درس ارشاد فرمائیں درس اخلاق انہوں نے بڑی مشکل سے رضایت دی اور اس کے بعد جب درس اخلاق کی محفل تیار ہوئی تو ایک ہال میں وہ پروگرام رکھا گیا تھا وہ ہال توقع سے زیادہ لوگوں کی آنے کی وجہ سے بھر گیا تو جب وہ بھر گیا تو جو وہاں پہ آغا بھی تشریف لے آئے تھے لیکن لوگ مزید آ رہے تھے تو وہ بیٹھے ہوئے تھے تو جو وہاں کا ملازم تھا وہ کھڑا ہوا اور اس نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں خدا تم پہ رحم کرے ہر شخص درود بھیجتا ہوا ایک قدم آگے آیا اس نے ایسے اناؤنس کیا تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ بھائی کھڑے ہوں درود بھیجیں اور ایک قدم آگے آ جائیں لوگ آگے آ گئے جگہ بن گئی تھوڑی سی وہ 180 کا معاملہ پھر خراب ہو رہا تو وہ آ جائے ہاں تو وہ جب ملازم نے یہ کہا اس کے بعد آغا سے کہا کہ آپ تشریف لائیں تو وہ جو تشریف لائے تو انہوں نے اپنا خطبہ وغیرہ پڑھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے لوگوں میں جو کچھ کہنے آیا تھا وہ اس ملازم نے پہلے ہی کہہ دیا ہاں اس نے کہا کہ اے لوگوں خدا تم پہ رحم کرے جو جہاں ہے درود پڑھتا ہوا ایک قدم آگے آ جائے اگر ہم لوگ اسٹیٹک ہیں تو نیچے کے اسپائرل میں یہ ہمیشہ اصول کے طور پہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ اسپریچول لائف میں اسٹیٹک ہیں نعوذ باللہ تعالی میں اسٹیٹک ہوں اس کا مطلب ہے نیچے کے اسپائرل میں جا رہا ہوں آپ کو اور مجھے ہمیشہ محنت کر کے اوپر جانا تھا और वरना नीचे अपने आप को घसीट लेगा, तो कोई रुका नहीं रह सकता। यानी कोई शख्स ये कहे मेरा प्लान ये है कि मैं अपनी मानवियत को यहाँ पे रोक के रखूँगा, ये नाकामी, ये नहीं हो सकता। आपको हमेशा अपनी तरक्की के लिए प्लान करना है। लिहाजा मौला ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स के 2 दिन बराबर हुए वो हलाक हो गया, क्योंकि वो 2 दिन बराबर नहीं हो पाएंगे, वो नीचे जाएगा यकीनन। और हम सब के साथ ये होता है। परवरदिगार इंशाअल्लाह हम सब के दीन ईमान की हिफाजत फरमाए, इंशाअल्लाह हमारी नस्लों के दीन ईमान की हिफाजत फरमाए। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद, सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बाज मसाइल बहुत सादा से होते हैं और उनके बहुत सादा हल होते हैं, बाज मसाइल आपको पता है बहुत ज़्यादा पेचीदा होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनके हल इतने सादा नहीं होते। तो अभी चंद दिन हुए कुछ लोग हमसे जब बातें करते हैं तो उनमें मिसाल के तौर पर कहते हैं मौलाना ये जो सेंटर्स हैं हमारे, वो ये कहते हैं हमारी आबादियां जो हैं ये हमारे हाथों से निकल रही हैं, हमारे जवान हमारे हाथ से निकल रहे हैं। तो इसका हल ये है कि आप सारे प्रोग्राम इंग्लिश में करें, उर्दू में करना छोड़ दें। काश मसाइल के हल इतने आसान होते कि सिर्फ लैंग्वेज को चेंज करने से मुश्किल हल हो जाती, काश इतने आसान होते। तो फिर मैं एक और काम करता, मैं कहता जैसे यहाँ पे ये ऑडियो सेंटर है, वीडियो सेंटर है, यहाँ पे एक ट्रांसलेशन सेंटर भी हो और जितने लोग आए उनको हेडफोन दे दिए जाएं कि वो ट्रांसलेशन उनके कान में पहुँच जाए, इससे अगली नस्ल की मुश्किल हल हो जाएगी, नहीं होगी। इसका मतलब मसाइल इतने आसान नहीं हुए, न हल इतने आसान। हाँ, हलों में हल का कॉम्प्लिकेटेड होना ज़रूरी नहीं है, हल बाज़ औक़ात मुमकिन है बहुत सादा हो, बाज़ औक़ात मुश्किल बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, हल बहुत सादा होता है, लेकिन उसकी कॉम्प्लिकेशन को समझे बगैर आप कोई हल बयान नहीं कर सकते, तो हमेशा गलती करेंगे अगर उसकी कॉम्प्लिकेशन को नहीं समझा। हमारी जनरेशन्स के इस मुल्क में या दूसरे ममालिक में हाथ से निकलने का सबब अगर सिर्फ लैंग्वेज है, तो मैंने अर्ज़ किया तो बहुत ही आसान है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट, एक इंटरप्रेटर यहाँ बिठा दीजिए, एक कोई कनेक्शन ऐसा हो सबको वायरलेस मिल जाए, और वो जो यहाँ पर आए बच्चा उसको कह ले भाई कान में लगा ले, वो भी इंग्लिश में कहिएगा। लेकिन इससे मसला हल नहीं होने वाला, मसला इससे ज़्यादा अहमियत का। तो बहरहाल इस तरह के मसाइल, हम अपने प्रोग्राम के मेन टॉपिक की तरफ जाते हैं। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद, सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये कलाम की जो ताकत है, अरबी में एक जुमला इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं अल कलाम यजुर्रुल कलाम, यानी एक बात दूसरी बात को खींच के ले आती है। तो मैं टॉपिक की तरफ जाना चाह रहा हूँ लेकिन पीछे मैं एक जुमला कह बैठा, उसमें एक और एडिशन करना पड़ेगा। मैंने अर्ज किया कि मसाइल बाज़ औक़ात बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, सोल्यूशन भी सादा हो सकता है। कैसे? आज की दुनिया की जो कैपिटलिज्म है, ये कॉम्प्लिकेटेड इशू है या बहुत सादा इशू है? ऑफ कोर्स कॉम्प्लिकेटेड है। इस्लाम ने इस कॉम्प्लिकेटेड इशू को एड्रेस किया है या नहीं किया? अगर ये नहीं किया तो फिर जाहिर है वो जो हमने कहा मुकम्मल ज़ाबते हयात है, ऐसा नहीं हुआ फिर, नाउज़ बिल्लाह सारा यकीन एड्रेस किया। अच्छा, इस्लाम की जो बुनियादी तालीमात हैं कॉम्प्लिकेटेड हैं या सादा हैं? सादा सादा सी। तो मैं अपने आप से एक सवाल पूछता हूँ, कैपिटलिज्म के कॉम्प्लिकेटेड निज़ाम को एड्रेस करने के लिए इस्लाम के फंडामेंटल सादा निज़ाम में वो सादा हल कौन सा है? एक लफ्ज में, कनात। आप जानते हैं हमारी स्टडीज़ में कैपिटलिज्म रहा होगा, ज़ाहिर है हमने इसकी कई सौ साल की स्टडी भी की हुई है, और जो इस्लामिक स्कॉलर्स ने इसके मुकाबले में या इसको काउंटर करने के लिए थॉट्स दिए हैं वो भी हमने कहीं ना कहीं देखे होंगे, और कुछ ना देखा हो तो शहीद उसदर की इकतसादोना तो पढ़ी होगी कभी ना कभी, और उसके अंदर उन्होंने कैपिटलिज्म को एक्सटेंसिवली एक्सप्लेन किया है। सही है, उसके 3 पार्ट्स हैं, एक पार्ट कैपिटलिज्म के ऊपर है जिसको उन्होंने बहुत तफसील से एड्रेस किया। सॉल्यूशन क्या है? कनात। ये पूरा निज़ाम इंसानी नफ्स की ख्वाहिशात पे बना हुआ है, اس میں ایک لسٹ ہے، ایک حرص ہے جو استعمال کی گئی ہے. شیطان کی حربے دو ہیں، ایک لالچ ایک خوف، قرآن کریم کے مطابق. یہ جو نظام بنا ہے کیپٹلزم، اکنامکس کا جو سسٹم ہے، اکانومی کا سسٹم، یہ لسٹ کے اوپر بنا ہے. پولیٹیکل سسٹم جو اس کی ریلیونس میں بنا ہے وہ خوف پہ بنا ہے. آپ اگر لالچ کو توڑ دیں، یعنی لالچ کے بالکل مقابلے پہ چلے جائیے، کیا ہوگا؟ زہد اور قناعت. تو اگر آپ زہد پازیٹیو سینس میں، زہد پہ آ جائیں، قناعت پہ آ جائیں، تو لالچ جو شیطان کا حربہ ہے آپ اس کو توڑ سکتے ہیں. اور اس لالچ کی پوری بیس کے اوپر یہ کیپٹلزم ڈیولپ ہوا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے آپ سادہ ترین راستے سے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن وہی مسئلہ ہے، یا اشباہ الرجال ولستم برجال. مولانا نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ اے مردوں کے سائے، تم میں مرد کہاں ہے؟ معاملہ تو بہت آسان ہے، لیکن جو قناعت کریں وہ ہیں کہاں؟ ہر ایک کو لالچ دکھائی گئی ہے، سکھائی گئی ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ پھر اس سسٹم کو توڑنا اتنا آسان نہیں ہوگا. تو یہ میں نے کہا، ایک بات کہی تھی تو اس کی ایک مثال بھی عرض کر دوں، ورنہ وہ شاعری ہو جاتی ہے، پھر اس کے پیچھے دلیل نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ اب میں پروگرام کے موضوع کی طرف عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور تھوڑا شروع کریں گے پاکستان کے حوالے سے. نہیں، پہلے ایران کے حوالے سے شروع کرتے ہیں، پاکستان کے حوالے پہ آ ہی جائیں گے انشاءاللہ. ایران کے حوالے سے شروع کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ہمارے دوستوں میں بہت زیادہ اس کے اوپر سوال ہیں، اور کسی کی حد تک کچھ دوستوں کے ذہن میں پریشانی بھی ہے کہ جو ایران میں ہو رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے. مثال کے طور پر شاید آپ نے دیکھا ہو، آج کل وہ اس کے 100 دن منانے کی کوشش کر رہے ہیں مظاہروں کے. تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھائی یہ جو ہو رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے. اچھا، اس میں پہلے ہمیں جا کے دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو شروع ہوا ہے، آیا یہ کوئنسیڈنس ہے کہ ایک جگہ کے بجا کر یہ واقعہ شروع ہوا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو اس کی ظاہری بیس ہے وہ ایک خاتون ہیں جن کو ایک پولیس اسٹیشن کے اندر ان کے حجاب کے اچھے نہ ہونے کی وجہ سے بلایا گیا تھا، اور اس پولیس اسٹیشن کے اندر ان کی ڈیتھ ہوئی، یا حادثے میں، یا کسی بیماری کی وجہ سے، یا جیسا کہ الزام ہے کہ ان کو ٹارچر کیا گیا تھا، اور اس کے بعد سے پھر یہ واقعات جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے. تو ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، کیا ایک کوئنسیڈنس میں مثلا ایک خاتون کی یا ایک لڑکی کی موت ہوئی ہے، وہ اس سے یہاں سے شروع ہو گیا یا کہ نہیں، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہم دیکھ سکتے ہیں. جتنی کولیبوریٹڈ اور کیلکولیٹڈ ایفرٹس اس کے پیچھے کی گئی ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا کہ یہ کوئنسیڈنٹلی ایک یا ایکسیڈنٹلی ایک ایونٹ شروع ہو گیا، یہ ذرا مشکل لگ رہا ہے. کیونکہ جو ایفرٹ اس کے پیچھے کی گئی ہیں وہ ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ میں سے بہت سارے لوگ آئی ٹی کے ہیں، آئی ٹی کے لوگوں کو جس چیز کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے، ان میں سے ایک برانچ ہیکنگ کی ہے کہ بھائی وہ ہیک کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تو وہ ہیک کرتے ہیں. تو اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں مثال کے طور پر، میں بعض جگہ دیکھتا تھا کہ اس کو کیسے کرتے ہیں، تو اس میں کبھی کبھی اس کی فورنسک کرنی پڑ جاتی ہے کہ یہ کس نے کیا ہوگا. تو جو سسٹم اٹیک کرنے والا سسٹم ہے، اس کا کمپلیکیشن یہ بتا دیتا ہے کہ اس کے پیچھے کتنا پیسہ لگا ہے، اسٹیٹ اسپانسرڈ ہے یا نہیں، نان اسٹیٹ اسپانسرڈ ہے. تو اس کی کمپلیکیشن کو دیکھتے ہوئے بعض اوقات آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ انٹل انلیس اسٹیٹ اسپانسرڈ ہو یہ کام نہیں ہو سکتا. تو ایران کے جو ایک زمانے میں اٹامک فیسلٹیز کے اوپر ایک وائرس آیا تھا جس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، ہاں، اس نے کافی نقصان بھی پہنچایا تھا. تو اس کے پیچھے یہ جو ہمارے پاس اینٹی وائرس گروپس کمپنیز ہیں، میکافی اور اس ٹائپ کے لوگ، ان میں سے کسی کا میں انالیسس پڑھ رہا تھا، تو اس نے خود ایکسیپٹ کیا تھا کہ اس کا کمپلیکیشن بالکل کلیئرلی بتا رہا ہے کہ یہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ہے، یہ نان اسٹیٹ پلیئرس کے ہاتھوں یہ کام نہیں ہو سکتا ہے. تو جو ایفرٹس اس خاتون کے مرنے کے بعد ڈیمونسٹریشنس کے اندر کی گئی ہیں، یہ کسی ایکسیڈنٹ کو نہیں دکھا رہے، کلیئر کٹ کہیں اسپانسرڈ ایک پروگرام ہے جس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. فارچونیٹلی اس کو دھکا دے دے کے زندہ کر رہے ہیں، یعنی اس میں اپنی جان نہیں ہے، اور بہت کلیئر ہے کہ اس میں جان نہیں ہے، لیکن یہ بہرحال اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے خود یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ اسپانسرڈ ہے. اگر یہ اسپانسرڈ نہیں ہوتا تو یہ بہت پہلے ختم ہو جانا چاہیے تھا. تو بہرحال وہ ایک کوشش ہے. اچھا کیوں؟ ٹائمنگ ایکسیڈنٹ ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ تو بہت سادہ سی بات ہے، 2+2=4 کی طرح ہے. وہ یہ ہے کہ جب یہ یوکرین کی وار ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ بہت بڑی آئل کی ایک مقدار تھی جو گلوبل آئل مارکیٹ سے غائب ہو گئی تھی، اور غائب اس کی ہونے کی وجہ ہم سب کو معلوم ہے، اس کے اوپر سینکشن لگے رشیا کے اوپر، تو رشیا نے بھی تھوڑا سا کام کو خراب کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے اس پائپ لائن سے جو سپلائز کر رہی تھیں اس پائپ لائن سے سپلائز کو اپنے بند کر دیا، اور بعد میں کسی نے اس پائپ لائن کے ساتھ جو ہے وہ کچھ تباہی بھی کر دی، جس کی وجہ سے اس کی ریپیئر ہونے کا وقت بہت لمبا ہو گیا، تو وہ پائپ لائن پھر جو ہے افیکٹو نہیں رہی گیس سپلائی کی. سارا بوجھ آ گیا تیل کے اوپر، تو تیل کی ڈیمانڈ فینومینلی اوپر چلی گئی. اس فینومینل اوپر جانے کے نتیجے میں اور رشین سیکشنز کے نتیجے میں تیل کی ضرورت سوسائٹی کو بہت سیویئر ہو گئی، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ اگر سپلائز صحیح موقع پہ نہ ہوں تو کاسٹ بڑھ جائے گی، اور کاسٹ بڑھ جائے تو بعض اوقات اکانومی کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے. اور ہم آلریڈی گلوبل اکانومی میں کووڈ کے بعد ایک ایسی جگہ پر ہیں کہ ریکوری کے موڈ میں تھے اگر یہ نہ ہوتا. اور اس کے ہونے کا مطلب یہ کہ جو 2.5 سال کا پہلے ہی بیک لاگ آیا ہوا تھا اس کی ریکوری بھی اب ایک دم سلو ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں اکانومیز بہت زیادہ خطرے میں جائیں گی. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو فروری کے بعد سے انالیسس ہو رہے تھے. تو اس کے بعد ایک ہی راستہ رہ گیا تھا کہ جو تیل کہیں سے لا کر ڈالا جا سکتا ہے وہ ڈال دیا جائے. تو انہوں نے دو راستے اختیار کیے. ایک تو یہ راستہ اختیار کیا کہ سعودیز کو یہ الاؤ کیا کہ وہ رشین آئل کو لانڈرنگ کر دے. تو سعودیز رشین آئل خریدتے ہیں بلیک مارکیٹ میں، اور وہ ان کو بیچ دیتے ہیں لیگل مارکیٹ میں. جبکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ تیل کی پیداوار اوور نائٹ بڑھانا کسی بھی صورت میں پاسبل نہیں ہے. یہ کارخانہ نہیں ہے کہ آپ نے 2 شفٹوں میں کام کرے تو 3 شفٹیں کر لیتے ہیں تو ہم تیل زیادہ نکال لیں گے. یا مثلا آپ نے پانی کا ایک کنواں کھودا تھا اور اس کے نیچے آپ نے ایک مثال کے طور پر 20 ہارس پاور کی موٹر ڈالی بھی تھی، تو اب آپ ایسا کرتے ہیں کہ اس کو نکال کر 40 ہارس پاور کی ایک موٹر ڈال دیتے ہیں. یہ کہانی نہیں ہے تیل کے اندر. ایک کنواں کھودے گا، اور اس وقت جو کنویں کھود رہے ہیں، پتہ نہیں آپ میں سے کوئی آئل انڈسٹری کا نہ ہو ورنہ مجھے کچھ سنا دے گا. وہ 1995 میں ہمارے پاس 2 یا 3 یونٹ کا ایک کورس تھا انٹرنیشنل آئل انڈسٹری کا ایران میں. اس وقت ہم ایم فل کر رہے تھے، تو ان لوگوں نے ہمیں مختلف آئل فیلڈس کے وزٹ کروائے تھے. تو وہاں پہ جو ظاہر ہے اس تھوڑی بہت ٹیکنیکلٹیز بھی بتاتے تھے اور ہمیں اس کو بھی سننا پڑتا تھا. تو اس وقت یہ بات کلیئر کی تھی انہوں نے کہ جو پہلا آئل ویل کھدا تھا 1910 میں، مسجد سلیمان کا نام کر کے ایک علاقہ تھا وہاں پر، اس کی ڈیپتھ ہارڈلی 40 فٹ 45 فٹ ایسی کچھ تھی، اور وہ پتہ نہیں 120 فٹ کے اوپر اسٹیبل ہو گیا تھا. یعنی وہ ظاہر آنا تو شروع کر دیتا ہے لیکن آپ ایک اسٹیبل سورس تک پہنچتے ہیں تو اس کے لیے اور نیچے جانا پڑتا ہے. تو 120-200 کچھ ایسے فٹ تھی کہ بس اس کے اوپر جا کر وہ آرام سے پروڈیوس کر رہا تھا. اس وقت ایک اسٹیبل آئل ویل ایران کے اندر تقریباً 4.5 کلومیٹر پر ہے. ہاں، اور یہ کوئی ورٹیکل ڈریلنگ یوں کر کے نہیں ہے، یہ ٹھیک ٹھاک ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہے. تو 4.5 کلومیٹر پہنچ کر، اور پتہ نہیں کون کون سی اس میں الم غلم مشینریاں استعمال ہوں گی، پھر کہیں جا کے ڈرل ٹوٹ گیا تو دوسرا راستہ چلانا پڑے گا، یہ ہوگا وہ ایک داستانی داستان. اتنی ڈرلنگ کے بعد پتہ نہیں کتنے اسٹیپس اور لگیں گے تب ایک کنواں کام کرے گا. کم سے کم مرے سے مرے 2 سال کی کہانی ہے. تو اس کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ سعودی عرب یہ کہے کہ پہلے تو میں ملین بیرلز پروڈیوس کر رہا تھا اور اب میں اچانک 10 ملین بیرلز پروڈیوس کر رہا ہوں. اس کا صرف ایک راستہ ہے کہ آپ لانڈرنگ کر رہے ہیں، اور وہ رشین آئل کی لانڈرنگ ہے جو آف کورس ہو رہی ہے. یہ یورپین یونین کی پارلیمنٹ کے اندر یہ بات ڈسکس ہو چکی ہے اور بالکل کلیئر ہے. تو انہوں نے دو راستے کیے، ایک تو ایک سعودی سے کہا کہ بھائی آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں کہ آپ یہ لانڈرنگ کر لیں. اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ یہ لانڈرنگ کے اتنے مخالف ہیں کہ آپ نے اگر $5,000 پاکستان بھیج دیے کہیں اور آپ کے اوپر کہیں منی لانڈرنگ کا الزام فکس ہو گیا تو آپ کو جان چھڑانا مصیبت پڑ جائے گی. اور یہ بلینز آف ڈالر کی لانڈرنگ کروا رہے ہیں और मजे से हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। और वो भी कौन कर रहा है? सऊदी अरब कर रहा है, जिसका रिकॉर्ड हमारे और आपके सबके सामने है। जिन्होंने एक रास्ता ये पकड़ा, दूसरा रास्ता ये पकड़ा कि ईरानियों को वापस लाएं, ताकि इनका जो सैंक्शनड ऑयल था ये भी किसी तरीके से लीगल मार्केट के अंदर आ जाए। ऑफ कोर्स ईरानियों का जो सैंक्शनड ऑयल है वो इलीगल मार्केट के अंदर अभी भी है, लेकिन जाहिर है उसकी ट्रेसिंग इतनी ज्यादा है कि वो यूरोपियंस इस्तेमाल करने वो इनके लिए आसान नहीं है। अमेरिकन की सऊदियों के साथ बनती थी ज्यादा, अमेरिकन ने उसके इस्तेमाल के ऊपर कोई इतना ज्यादा चिक चिक नहीं की, लेकिन वो ईरानियों का ऑयल इस्तेमाल करते यूरोपियंस, जिसकी उनके अंदर ख्वाहिश भी है, वो अमेरिकन कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते। खुद अमेरिकन ट्रबल में थे तो उन्होंने इस डायलॉग को शुरू किया कि हम ईरानियों के साथ जो हमारा एटॉमिक एनर्जी का एग्रीमेंट था उसको हम रिवाइव कर दें, जिसको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फाड़ दिया था और उसको कैंसिल कर दिया था, जिससे वो निकल आए थे, जबकि वो अक्वामे मुत्तहिदा की करारदाद थी, वो दो मुल्कों का एग्रीमेंट नहीं था। अगर दो मुल्क या पांच मुल्क एक टेबल के ऊपर बैठ कर एक रेजोल्यूशन पास करते हैं, या एक कंट्री कहता है मैंने आपके साथ एग्रीमेंट किया, तो आप उसको कभी तोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये एग्रीमेंट सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू हुआ था। अगर उससे बाहर निकलना था तो उसका सिर्फ एक रास्ता था कि सिक्योरिटी काउंसिल उस किसी रेजोल्यूशन के जरिए से अमेरिका को अलाउ करती कि वो बाहर आता, लेकिन अमेरिका आपको पता है कि वो एरोगेंस के अंदर आकर सब काम करने को तैयार हो जाता है। तो उन्होंने ये काम किया और उसके बाद यूरोपियन ने चाहा कि हम इनको वापस ले आए, तो यूरोपियन ने अमेरिकन के ऊपर जोर दिया, अमेरिकन की भी नीड थी, उन्होंने डायलॉग को शुरू कर दिया। इसराइली इसके ऊपर बहुत तपे कि भाई हमने इतनी मेहनत करके इनको बाहर निकाला था, ये दोबारा से फील्ड के अंदर वापस आ रहे हैं। यूरोपियंस को दो मजे थे, दो फायदे थे उनके, एक तो एक ईरानियन ऑयल वापस आता, दूसरा मसला ये था कि जब से इन्होंने एग्रीमेंट खराब किया था ईरानी मुसलसल अपनी प्योरिफिकेशन की परसेंटेज को बढ़ाए जा रहे थे। जब वो एग्रीमेंट हुआ था तो प्योरिफिकेशन ऑफ यूरेनियम की जो परसेंटेज थी वो हार्डली 5% पे थी, आखिरी दफा जब उन्होंने चैलेंज करके बढ़ाया तो 60% है। तो ईरानी बहुत बड़ा स्टेप ले चुके और उनको पता था कि ये नहीं रुकेंगे अनटिल अनलेस इनको किसी एग्रीमेंट के अंदर फंसाया जाए। तो उनके दो मफाद थे और इसराइली ये कह रहे थे कि नहीं, किसी भी सूरत में हम ईरानियों के अंदर उस एग्रीमेंट को नहीं होने देंगे ईरानियों के साथ। तो जब वो कुछ नहीं कर सके तो फिर उन्होंने ये गेम शुरू किया, और जैसे ये गेम शुरू हुआ ज़ाहिर वो सारी जो रिवाइवल की गुफ्तगू थी वो एकदम से जाकर ठप हो गई। अलबत्ता एक अनकन्फर्म्ड अनऑथेंटिक न्यूज़ ये रही है कि पिछले हफ्ते वो दोबारा कहीं शुरू हुई है अनऑफिशियली, जिसका कुछ नहीं पता वो सही खबर है या गलत खबर है। बज़ाहिर जॉर्डन के अंदर कोई मुलाकात हुई है, जिसके बारे में एक गुमान है कि ये शायद रिवाइवल के लिए दोबारा से कोई कोशिश शुरू हुई है। तो इसका बैकग्राउंड ये था, और इसका मतलब ये कि इसके पीछे कौन सा स्टेट था? कन्फर्म इसराइल। इवन यूरोपियंस और अमेरिकन भी इतने इन्वॉल्व नहीं होंगे जितना इसराइल इन्वॉल्व होगा। तो अब यहाँ पे आकर एक इंटरेस्टिंग एक और डिस्कशन शुरू होता है। बार उन्होंने बहुत एफर्ट की अपनी, इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करवा लिया मीडिया के अंदर भी, लेकिन जो रिजल्ट लेना चाह रहे थे वो रिजल्ट अभी तक नहीं ले सके। प्रोबेबली रिवाइवल का डिस्कशन दोबारा शुरू हो चुका है, इसका मतलब है इन मुजाहरों में अब जान बिल्कुल ख़त्म हो गई, जो वो लेना चाह रहे थे वो भी इससे नहीं ले पाए अभी। लेकिन इन मुजाहरों के पीछे एक बहुत अच्छा काम हो गया है, वो मुझे आपकी खिदमत में अर्ज करना है। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद को। ईरान में ज़ाहिर के जो जमहूरी इस्लामी का निज़ाम है उसमें बहरहाल लोगों की बात की अहमियत है, चाहे रहबर मुअज़्ज़म बाज़ औक़ात समझाते भी हैं कि भाई ये मत करो मत करो, लेकिन अगर पब्लिक बहुत इसरार करे कि नहीं हमें करना है तो वो करवा देते हैं। तो ये बेज़ाहिर बड़ी अजीब सी बात है कि रहबर मुअज़्ज़म या मसलन वलायत फ़कीह बाज़ औक़ात पब्लिक की वोट का इतना ख्याल करते हैं। पुरानी बात है, जब ईरानियों ने पहला प्रेसिडेंट चूज़ किया तो बनी सदर था वो, और इमाम खुमैनी कतअन बनी सदर के ऊपर राज़ी नहीं थे, लेकिन उन्होंने पब्लिक वोट को अहमियत दी और कहा कि लोगों को खुद सीखना पड़ेगा। लेकिन उस सीखने में उनको इतना टाइम लग गया कि जो इलाके बनी सदर ने ईरान के इराक के हाथों कब्जा करवा दिए थे उनको छुड़ाने में 4 साल लग गए थे, और हज़ारों लोग उसके अंदर शहीद हुए, अगर लाखों ना हुए हों। तो वो लोग ये काम करते हैं। इसी तरीके से जब आयतुल्लाह मुंतज़री का मामला आया तो इमाम खुमैनी ने अपने लेटर के अंदर साफ लिखा कि आपको पता है कि मैं पहले दिन से उनके सिलेक्शन के ऊपर खुश नहीं था, لیکن چونکہ آپ نے سلیکٹ کیا تھا تو میں نے اس کو رسپیکٹ دی تھی. رہبر معظم پہلے دن سے مذاکروں کے حامی نہیں تھے، بالکل کلیئر بولتے تھے کہ ہم ان کے حامی نہیں ہیں، لیکن پبلک اصرار تھا، پبلک اصرار تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم حامی نہیں ہیں، یہ مذاکرات آپ کو کبھی رزلٹ نہیں دیں گے، یہ اس سے ہمیشہ غلط فائدے اٹھائیں گے، لیکن اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو یہ آپ کی ریڈ لائنز ہیں، آپ ان ریڈ لائنز کے اندر بیٹھ کے مذاکرات کر لیں. اچھا، جو مذاکرات تھے یہ سلوگن کس کا تھا؟ یہ تھا محترم سابقہ صدر حسن روحانی صاحب کا، کہ بھائی ہم مذاکرات کریں گے، ہم بین الاقوامی لوگوں سے رابطے میں آ جائیں گے، اور اس کے بعد سادہ لفظوں میں اب ایرانی جو ہوگا امریکہ سفر کرے گا، عیاشیاں کرے گا، یورپ جائے گا، اور مزے آئیں گے، اور یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ سب چیزیں ساتھ چل رہی تھیں. خیر انہوں نے کوشش کی، امریکہ نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے، رہبر معظم نے ریڈ لائنز بنائیں، انفارچونیٹلی وہ ریڈ لائن کئی دفعہ بریچ ہوئی، اور وہ چیزیں بھی کمپرومائز میں آ گئیں جن کو نہیں آنا چاہیے تھا. کچھ جگہوں پہ خیال رکھا، جس جگہ پہ خیال رکھا وہ میزائل ٹیکنالوجی تھی. رہبر معظم کا اصرار تھا کہ ہم مذاکرات کسی بھی صورت میں میزائل ٹیکنالوجی کے اوپر نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ہمارا دفاعی حربہ ہے، اگر وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو ہمارا وہی حشر ہوگا جو یوکرین کا رشیا کے سامنے ہوا ہے، اور ہر ایک کا دوسرے کے سامنے ہوتا ہے اگر کمزور پڑ جائے. لیکن کچھ چیزیں کراس ہو گئیں. کراس ہو گئیں کیا مطلب؟ یعنی ایگریمنٹ ہو گیا اور سینکشنز نہیں ہٹے، جبکہ ان کا پرائم اس کا جو فارن منسٹر تھا جواد ظریف، وہ مسلسل یہ وعدے کر رہا تھا کہ جس دن ایگریمنٹ ہوگا اسی دن سینکشنز ہٹ جائیں گے، لیکن ایگریمنٹ ہوا، سینکشنز نہیں ہٹے، بلکہ سینکشنز میں اور تھوڑا سا اضافہ بھی ہوا. ظاہر کہ ایرانی اس سے خوش نہیں تھے. پھر بعد میں جب ڈونلڈ ٹرمپ نے توڑ دیا اس کو، تو ایرانی ایک لحاظ سے ان کو سکون آیا کہ چلو یہ کہانی یہاں پر ختم ہوئی. لیکن اس دوران جو حسن روحانی کی ٹیم تھی، انفارچونیٹلی وہ ایک بات میں بہت اچھے طریقے سے کامیاب ہوئی، اس کو ماننا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ وہ اسرائیلی انٹیلیجنس کو ایران کے اندر پینیٹریشن دلانے میں کامیاب ہو گئے. یہ بات بالکل کلیئر ہے، میرے خیال میں اس کو نہ ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ مثلا موساد کا جو ایکس ڈائریکٹر تھا، جو لاسٹ ڈائریکٹر تھا، اس نے ایک انٹرویو دیا تھا، کوئی میرے خیال میں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کا تو ہوگا، میں نے اس کو پڑھا تھا، سنا نہیں تھا، تو جو میں نے اس کو پڑھا تھا تو اس میں بار بار اس کا اصرار تھا کہ آپ کو بھی پتہ ہے، یعنی ایرانیوں کو ایڈریس کر رہا تھا، پورا انٹرویو تقریباً سارا کا سارا ایران کے بارے میں تھا، تو اس نے کہا کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کی سیکورٹی کمپرومائز ہو چکی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، حسن روحانی کے زمانے میں ہوا، اگر وہ نہ ہوتا تو یہ جو اس فخری زادے جیسے سائنٹسٹ مارے گئے کسی صورت میں نہیں مرنے تھے اس طرح سے، وہ سادگی سے مرے، ایک لحاظ سے سادگی سے مرے، اور وہ ملک کے اندر آ کر تہران کے اندر کھڑے ہو کر اسی کے سائنٹسٹ کو مارنے کی طاقت پیدا کر پائے، یہ بغیر کسی کے سپورٹ کے پاسبل نہیں تھا. یہ تو اس دوران میں حسن روحانی کے زمانے میں بہت ساری ایسی وحشیانہ غلطیاں ہوئی ہیں، اور جس کے نتیجے میں بہت بڑی قیمتیں ان کو دینی پڑ گئیں. اچھا، اسی میں جو بہت بڑی ایک غلطی ہوئی، اس کو ان لوگوں کی زبان میں ان کو سلیپنگ سیلز کہتے ہیں، کچھ لوگ کہ جن کا تعلق بظاہر کسی پارٹی سے نہیں ہے، لیکن وہ حامی ہیں، اور وہ حامی ہیں کسی نظام کے، کسی اور نظام کے، جس کے وہ سلیپنگ سیلز ہیں، وہ اپنی جگہ کے اوپر اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ان کا ٹاسک یہ ہوتا ہے کہ ایک سرٹن ٹائم پر ان سلیپنگ سیلز کو ایکٹیویٹ کیا جائے گا، وہ اپنی ایکٹیویٹی کریں گے، اور اگر خوش قسمت رہے تو آئیڈینٹیفیکیشن لوز کیے بغیر دوبارہ سلیپنگ سیل میں کنورٹ ہو جائیں گے. یہ آئیڈیل ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے اگر آپ سلیپنگ سیل کو ایکٹیو کر رہے ہیں تو جو ہوسٹ کنٹری ہے وہ بھی اتنا احمق نہیں ہوگا، وہ کہیں نہ کہیں اس کو پکڑ لے گا. تو سلیپنگ سیل کو ایکٹیویٹ کرنا ذرا ہوشیاری کے کام ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کولڈ وار میں جو یہ جاسوسوں کی ایک دوسرے کے ساتھ حرکتیں ہوتی تھیں، تو اس میں بعض اوقات سلیپنگ سیل 20-20 سال تک سلیپنگ رہتے تھے، اور 20-22 سال کے بعد کہیں جا کے ایکٹیو ہوتا تھا، اور اس کو ایک چھوٹا سا ٹاسک ہوتا تھا کہ اس نے یہ کرنا ہے، اور پروبیبلی اس کے بعد اگر وہ فارچونیٹ ہوا اور اس کی آئیڈینٹی لوز نہیں ہوئی تو دوبارہ وہ سلیپنگ سیل میں جائے گا 20 سال کے لیے مثلا. تو انہوں نے بہت انویسٹ کیا ایرانی کے نظام کے اندر، سسٹم کے اندر بہت اپنے بندے پال لیے، اور جب یہ ڈیمونسٹریشن شروع ہوئے تو انہوں نے ان سلیپنگ سیلز کو ٹھیک ٹھاک ایکٹیویٹ کیا. اگر آپ کو یاد ہو، ڈیڑھ دو سال پہلے ایک ایرانی انسٹالیشن کے اندر ایک بم دھماکہ ہوا تھا، اور اس سے ایرانیوں کی جو پیوریفیکیشن کے سینٹریفیوگز کہتے ہیں وہ ہرٹ ہوئے تھے، کوئی 45 50 کے قریب. تو یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے. یعنی آپ تصور کریں, اگر اس کو مقایسے میں سوچیں کہ نعوذ باللہ, خدا نہ کرے آپ کو یہ پتہ چلے کہ کراچی میں جو چشمہ پاور پلانٹ ہے اس میں ایک بم دھماکہ ہو گیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکیورٹی زبردست قسم کی ضائع ہو گئی ہے. اچھا, وہ جو بم دھماکہ ہوا تھا وہ بعد میں انہوں نے خود تھوڑا سا بتایا, وہ یہ کہ جب اس ریئیکٹر کا سول ورک ہو رہا تھا, یعنی اب یہ بہت پہلے کی بات ہونی چاہیے, جب کوئی پرزا نہیں آیا وہاں پہ, کوئی انسٹالیشن نہیں آئی ہے, سول ورک ہونے کا مطلب یہ, جیسے ابھی ہم مثال کے طور پہ کسی علاقے میں گئے ہوئے تھے تو نئی آبادی بن رہی تھی, تو نئی آبادی بن رہے میں پلیٹ فارم بن رہا ہوگا, اس سول ورک کے نیچے ڈیوائس تھا, کس ٹائم میں رکھا ہوگا انہوں نے اس کو, انہوں نے رکھے رہے رکھے رہے رکھے رہے, اور کہیں پتہ نہیں 15 سال کے بعد 17 سال کے بعد اس کو ایکٹیویٹ کیا. تو وہ اس طرح کے سلیپنگ سیلز اور سلیپنگ ڈیوائسز بنانے کے ماہر ہیں, وہ یہ کرتے ہیں. وہ ان مظاہروں میں انہوں نے بھر کے استعمال کیا ان کو, اور یہ بہت اچھا ہو گیا. مجھے یوں لگا جب یہ پہلے پہلے مظاہرے شروع ہوئے, مجھے یوں لگا کہ جیسے انقلابی جو ایرانی سسٹم ہے, نظام ہے, یہ نظام ان کو کچلنے میں جسے کہتے ہیں سیریسنیس نہیں دکھا رہا. تو میں سوچنے لگا کہ یہ کیوں اس کو سیریسلی نہیں ڈیل کر رہے. پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اس لیے نہیں کر رہے, یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے سلیپنگ سیل ایکسپوز ہو جائیں. اچھا, آپ ہم سب کو ایک بات معلوم ہے, مجھے کہ مثلا فرض کریں آپ کسی گیم میں آ گئے جس میں پیسہ خرچ ہونا ہے, اور آپ کے ہاتھ میں 1,00,000 روپے ہیں جو آپ خرچ کر سکتے ہیں, تو جب تک آپ کو کامیابی کا یقین نہیں ہوا آپ اپنا بلک میں پیسہ نہیں لگائیں گے. یہاں پہ جب تک آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ بھائی یہاں پہ سکسیس ہے یا فیلئر, چانس ہے, تو آپ سارا پیسہ نہیں لگائیں گے, چونکہ آپ سوچیں گے گیمبلنگ ہے, کتنا پیسہ لگاؤں. تو جب آپ کو یہ لگے کہ نہیں 100% مجھے جیتنا ہے, تو پاسبلی آپ 100,000 لگا دیں گے ادھر, کیونکہ آپ کو یقین ہو گیا کہ مجھے جیتنا ہے. تو سلیپنگ سیل کتنے استعمال ہوتے ہیں؟ اس پروپورشن میں جتنے میں جیت کا امکان ہوتا ہے. تو اگر جیت کا امکان زیادہ ہوگا تو سلیپنگ سیل زیادہ استعمال ہوں گے, ورنہ نہیں ہوں گے استعمال. ان لوگوں نے لگا کہ چانس لیا کہ شاید ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. میرا اپنے خیال سسٹم نے ان کو شاید بیوقوف بنایا, اور یہ اس کو جج نہیں کر پائے کہ نہیں یہ اتنا آگے نہیں جا سکتے. تو میرے خیال میں انہوں نے ان کو گراؤنڈ دیا ہے, اور ان کو بالکل وائٹ واش کر دیا. کیا نشانی ہے کہ وائٹ واش کر دیا؟ 60% پیوریفیکیشن اناؤنس ہوا ہوا ہے اور کوئی دھماکہ نہیں ہو رہا ہے. آپ ایٹمی بم کے نزدیک جا رہے ہیں, اور اسرائیل ہمیشہ یہ کہتا آ رہا ہے کہ ہم ان کو کبھی بم نہیں بنانے دیں گے, کبھی اس پرسنٹیج آف پیوریٹی تک نہیں آنے دیں گے, اور وہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں, اور وہ ویریفائی بھی کر رہے ہیں کہ ہاں وہ جا رہے ہیں. اب کیوں دھماکہ نہیں ہو رہا ہے؟ اب سبوتاج کی کوئی حرکت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ریسورسز ڈرائی ہوئی ہیں اسرائیلیوں کی. تو میرا اپنے خیال ہے یہ وہ ایک کمپلیکیٹڈ گیم تھا جس کے اندر تھے. ابھی نٹ شیل کے اندر ڈیمونسٹریشن کی پوزیشن کیا ہے؟ سادہ سی ایک بات ہے, مثلا ابھی کچھ دن پہلے ہمارے دوست احباب کہہ رہے تھے کہ جو نظام کے مخالف ایرانی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر سسٹم کے لوگ ماننے والے ہوتے تو یہ مظاہرے نہ ہوتے. ٹھیک ہے, تو ہمارا اس میں بہت سادہ سا ایک جواب ہے کہ دیکھو آپ وہی ایرانی ہو جنہوں نے 40 سال پہلے 42 سال پہلے یہ انقلاب رونما کیا تھا. صحیح ہے, اس وقت آبادی کرنٹ آبادی کے 1/3 کے قریب تھی. اس وقت شاہ کو ہٹانے کے لیے جو ڈیمونسٹریشنز ہوئے تھے وہ ملینز میں ہوئے تھے. صحیح ہے, راستہ کھلا ہوا ہے. تہران میں 2-3 ملین کا ڈیمونسٹریشن کرو, پروبیبلی حکومت گر جائے گی, لیکن کرو تو صحیح. 2-3 ہزار کو روڈ پہ لانے سے حکومت گرتی ہے کیا؟ اگر 2-3 ہزار کو لانے سے گرتی ہوتی نا تو ہم شیعہ بیچارے پتہ نہیں کتنی دفعہ 20-25 ہزار روڈ پہ لا چکے ہیں, حکومت اس سے نہیں گرتی. تو یہ کھیل کود کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے. اور وہ کھیل کود میرے خیال میں تقریباً اینڈ پر ہے, ان کو اس سے کچھ نہیں ملنے والا. اگر وہ رپورٹ صحیح ہوئی کہ پیچھے سے ریوائول کا ڈسکشن شروع ہو گیا ہے, پروبیبلی جارڈن کے اندر جہاں پر عراق 2 کانفرنس ہو رہی تھی, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیمونسٹریشن کی کہانی یہاں پر ختم ہو گئی, اور اس میں اب کوئی ویلیڈیٹی باقی نہیں رہے گی. بہرحال یہ ایک سمری ہے اس صورتحال کی. سسٹم بہت اسٹرانگ ہے, سسٹم اس سے نہیں گرنے والا. 5-10 ہزار بھی حتی مظاہرے کریں اس سے کچھ نہیں ہونے والا, میرا اپنے خیال ہے کم از کم بھی 2-3 ملین لوگ آئیں تہران میں سڑکوں پر، اور وہ کئی دن تک حکومت کے خلاف لگے رہیں، تو پھر شاید کوئی چانس بنے گا، ورنہ اس سے کم بھی نہیں بننے والا. اچھا وہ جو حامی ہے وہ ملینز میں آ رہے ہیں، جو جس کی ظاہر ہے کہ ہمیں بی بی سی نہیں خبر دے گا کہ کب ہوتے ہیں وہ، کیسے ہوتے ہیں، وہ ملینز میں ہو رہے ہیں. تو دیر از نو چانس. یہ ڈیمونسٹریشن ایک ڈرامہ ہے، فلیش موب ہے. ایک چوراہے پہ جمع ہوتے ہیں، گاڑیاں جلاتے ہیں، کچھ لڑکیاں اپنی روسریاں ہوا میں اڑاتی ہیں، اس کی پکچرز کھینچتی ہیں. ابھی 2-2 ہفتے تک وہ اس کو روتے رہتے ہیں، پیٹتے رہتے ہیں، اور اس سے سمجھ رہے ہیں حکومت گرے گی. ظاہر ہے کہ نہیں ہوتا. تو آپ مطمئن رہیے، اور آپ بھی پریشان نہ ہوں. جو ادھر ادھر بیٹھے ہوتے ہیں پریشان ہوتے رہتے ہیں. آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اس سے کچھ ہونے والا ہے کیا؟ اس سے کچھ نہیں ہوتی ہے. میڈیا کی وار ہے. ابھی کچھ دن پہلے، کچھ وقت پہلے تسمانیہ میں تھا، آسٹریلیا کے ساؤتھ میں جو پروونس ہے تسمانیہ، آئی لینڈ ہے، اس تسمانیہ کے چھوٹا سا شہر ہے ہوبارٹ، اس میں اینٹی ایرانی گورنمنٹ 4 عورتیں کھڑے ہو کے ڈیمونسٹریشن کر رہی تھیں. اب آپ سمجھ لو کوآرڈینیشن کہاں تک ہے. تو یہ سب سمجھ میں آ رہا ہے، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. اس سے اور کوئی اثر نہیں ہوگا، بلکہ مجھے لگ رہا ہے بینیفٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. جو میں نے عرض کیا ابھی بریفلی، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد محمد. اب آتے ہیں پاکستان پر. تھوڑا سا اچھی خبر پہلے دے دی جائے، اس کے بعد آئے. دیکھیے آپ، میں تقریباً جہاں بھی جا رہا ہوں تو وہاں پہ لوگ تھوڑا سا بات چیت کر رہے ہیں، اور مولانا کراچی کے حالات کیسے ہیں. اچھا اچھا، میں ایک لقمہ منہ میں اور ایک ہاتھ میں، کیا کراچی کے حالات کیسے ہیں؟ یار گلے سے اترنے دو بھائی میرے، خدا کا واسطہ. ہم پاکستان میں پرماننٹ کرائسس کے عادی ہیں، یہ ہماری گھٹی میں پڑ گیا ہے. یعنی اگر کوئی ہم سے یہ کہنا، مثلا میں 2-3 سال پہلے کسی بندے سے کہہ رہا تھا کہ یار ایک زمین ہے وہ خرید لو، انویسٹ کر لو، تو اس نے کہا کہ مولانا پہلے ذرا یہ الیکشن نبڑ جائے پھر دیکھوں گا. میں نے کہا کیوں الیکشن سے؟ کہنے لگا ذرا گورنمنٹ سیٹل ہو جائے. میں نے کہا کبھی نہیں ہوگی، بے فکر رہو، تم نے پیسہ لگانا ہے لگا لو، نہیں لگانا مت لگاؤ، لیکن ایسی باتیں نہیں کرو. ہمارے یہاں یہ کوئی چانس ہی نہیں ہے. ہم پرماننٹ کرائسس کے عادی ہیں. یہ ماڈل کیا ماڈل ہے؟ آیا یہ گلوبل یونیک ماڈل ہے، یا اس ماڈل کا کوئی سیمپل اور بھی ہے؟ تو اس کا سیمپل بالکل موجود ہے، اس میں کوئی یونیکنیس نہیں ہے. یہ ہم لوگ چونکہ دوسرے سسٹمز کو نہیں جانتے، اس وجہ سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ دنیا میں ہمارے ساتھ اکیلے ہو رہا ہے، ایسا نہیں. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ڈیلی بیسس پر چیلنجز کی اگر بات ہو، ایرانی سسٹم زیادہ جھیلتا ہے یا ہم زیادہ جھیلتے ہیں؟ آف کورس ایرانی سسٹم زیادہ جھیلتا ہے، 40 سال سے جھیل رہا ہے. ایک بات تو یہ کہ آپ اس کو بھول جاؤ کہ پرابلمز ہونا کوئی ایشو ہے، وہ سب جھیلنے والی. اب میں سب کو ذرا ٹھنڈا کرنے کی خاطر، اب لوگ ہم سے کبھی پاکستان میں بھی یہ کہتے ہیں مولانا یہ جو یہاں ہو رہا ہے کہیں دنیا میں ہوا ہے؟ اب میں انہیں کیا بتاؤں بھائی، دنیا میں 200 سے زیادہ ملک ہیں. ان 200 سے زیادہ ملکوں میں 50 سے زیادہ ملک افریقہ میں ہیں. کتنے ملکوں کے اندر اسٹیبلٹی ہے؟ اچھا یہ سب نقشے پہ سے غائب ہو چکے ہیں اب تک؟ سب ہیں. آپ کہیں گے ہاں ہیں تو صحیح، لیکن وہاں اندر کچھ نہیں ہوگا. اب تو میرے خیال میں کوئی نہیں ہوگا جو کہے میں نے نیروبی کا نام نہیں سنا ہوا. نیروبی تو سب کو صحیح ہے. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، آپ نیروبی میں جائیں، میں اگر آپ کو آنکھوں میں پٹی باندھ کے لے جاؤں، ڈریے گا نہیں، آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا. آنکھ کھولوں گا، آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائیں گے آپ یورپ میں ہیں یا افریقہ میں. صحیح ہے، یہ پوری دنیا کا فینومینا ہے، تھرڈ ورلڈ کا اور کریٹڈ ورلڈ کا، کہ انہوں نے اتنے حصوں میں تقسیم کرنا ہے، اتنے حصے سے گورنمنٹ چلنی ہے، اتنے حصے سے مارکیٹیں چلنی ہیں، اتنے حصے سے یہ ہونا ہے، اتنے حصے سے یہ ہونا ہے. اب گلوبل سسٹم کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ قوموں کا کام صرف ایگریکلچر ہے، کچھ قوموں کا کام سخت کام کرنا ہے، کچھ قوموں کا کام برین سپلائی کرنا ہے، اور کچھ قوموں کا کام صرف کھانا ہے. کچھ قومیں ایسی ہیں نہ کچھ بناتی ہیں نہ کچھ بیچتی ہیں، لیکن فریج ان کے سب کے بھرے ہوئے. صحیح، یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے اچھے لفظ کا غلط استعمال، یہ ہوتا ہے کام کی تقسیم. کبھی کام کی تقسیم انسان اپنی مرضی سے لیتا ہے، کبھی کام کی تقسیم اس کے سر پہ تھوپ دی جاتی ہے. یہ وہ ہے جو گلوبل سسٹم نے قوموں کے اوپر تھوپ دیا ہے کہ تمہیں یہ کرنا پڑے گا. چلیے یہ ایک بات ہو گئی. اب میں آپ کو ایک اور مثال عرض کرتا ہوں. سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تھی 1945 میں. 1945 سے اب تک کتنے سال ہو گئے؟ 77. اٹلی کے اندر 75 گورنمنٹس چینج ہوئی ہیں. ہر گورنمنٹ کا ایوریج 1.1 ایئر ہے. ابھی بھی اٹلی کی جی ڈی پی ٹریلین ڈالر ٹچ کرتی ہے آفیشیل کی. ہم سب کو معلوم ہے اٹلی کی ان آفیشیل اکانومی شاید اتنی اور ہوگی، شاید اتنی نہیں ہوئی تو تھوڑا سا کم ہوگی، لیکن ٹھیک ٹھاک سبسٹینشیل اکانومی اس کی ان آفیشیل ہے. کسی کو اگر یقین نہیں آ رہا تو ایک دفعہ ساؤتھ میں جا کے دیکھ لے. میں ایک دفعہ گیا تھا تو اس کو پتہ چل جائے گا ان آفیشیل اکانومی کا مطلب کیا ہوتا ہے. اور ویسے تو ہم پاکستانی ہیں، ہم سے زیادہ کون جانتا ہے. 75 گورنمنٹس 1.1 ایئر پر گورنمنٹ، ٹریلین ڈالر جی ڈی پی. یہ کیا فینومینا ہے؟ اب اس فینومینا کو میں مجبور ہو کر یہ کہتا ہوں بھائی، اس کو ہم کہتے ہیں اپیرنٹلی کیوس ہے، ڈس آرڈر ہے، لیکن جاننے والوں کو پتا ہے کہ اس کا آرڈر کیا ہے. یہ کیوس ہے، اس میں اوپر سے دیکھیں گے آپ 75 گورنمنٹ کیوس نہیں ہے 77 ایئرز میں. آف کورس کیوس ہے، یہ 1 ٹریلین کہاں سے بن رہا ہے؟ یہ مفت میں بن رہا ہے، ظاہر کوئی وجہ ہے تو بن رہا ہے نا. تو وہ آرڈر کہاں سے آ رہا ہے جو اس ڈس آرڈر کی وجہ سے ہمیں نظر بھی نہیں آتا؟ یہ اصلی گیم ہے. پاکستان بھی ایسے ہی ہے، پاکستان بھی اسی کی مثال ہے. اچھا، اب سوال یہاں پر یہ ہے جس پہ ہم زیادہ کام نہیں کر سکیں گے، یہ جو ڈس آرڈر ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے کیوس، ڈیلیبریٹ ہے، ایکسیڈنٹل ہے؟ اٹلی کے معاملے میں آپ آسانی سے کہہ دیں گے مولانا نہیں، وہ لوگ غلط کام نہیں کرتے، ایکسیڈنٹل ہوا ہوگا. اور ہمارے معاملے میں کنفرم ڈیلیبریٹ ہوا ہوگا. دونوں جگہ ڈیلیبریٹ ہوگا، ایکسیڈنٹل نہیں ہو سکتا. ایکسیڈنٹ بھی اتنے خراب نہیں ہوتے. یہی امریکہ میں ایک مسلم لیڈر تھا، آپ کو یاد ہو، اس نے پڑھا ہوگا یقین، میلکم ایکس. میلکم ایکس کی ایک بایوگرافی ہے، شاید آٹو بایوگرافی. اس میں وہ ایک جگہ پہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی ہم مسلمان ہونے سے پہلے چوریاں کرتے تھے، ہم شراب خانے جاتے تھے، ہم جوا خانے جاتے تھے. تو اس نے کہا کہ مثلا اگر میں ایک جگہ پہ گیمبلنگ کرنے گیا ہوں اور تاش کے پتوں کے اوپر گیمبلنگ ہو رہی ہے، تو کہنے لگا کہ میں ایک دن گیا، ہار کے آ گیا. یہ بات صحیح ہے، اب گیمبلنگ میں گئیں گے تو ہار کے تو آ سکتے. کہنے لگا دوسرے دن گیا، پھر ہار کے آ گیا. کہنے لگا یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ دو دن ہار لیں. تیسرے دن گیا تو کہنے لگا چھو یہ بھی پاسبل ہے کہ بدبختی کا کبوتر ہمیشہ میری سر پہ آ کے بیٹھ رہا ہے، تین دفعہ ہار گیا. کہنے لگا لیکن اگر آپ 10 دفعہ جائیں اور 10 دفعہ ہار کے آئیں، اس کا مطلب ہے چیٹنگ ہو رہی ہے. اس کا مطلب اب یہ چیٹنگ ہو رہی ہے، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا تھا. کبھی تو یار میرا بدبختی کا کبوتر ہلتا ہی، ہمیشہ میری سر کے اوپر کیوں آ کے بیٹھ گیا ہے؟ صحیح ہے. اگر پاکستان میں 70 ایئرز سے ایک ہی پلان بار 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 ریپیٹ ہو رہا ہے، یہ ایکسیڈنٹل نہیں ہو سکتا ہے. اٹلی کے اندر بار 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 ایک ہی مصیبت ریپیٹ ہو رہی ہے، یہ ایکسیڈنٹل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کوئی پارٹی ہے، اس کو یہ چاہیے. زیادہ سے زیادہ وہ پارٹی یا بہت زیادہ ریسورسفل ہے یا بہت اچھی پلانر ہے، اور ممکن ہے دونوں. تو یہ رہے گا یہاں پر، اب آپ کو اسی میں کھیلنا ہے. بس اگر کوئی یہ کہے بھائی یہ پاکستان تو ختم ہو گیا، یہ تو مجھے نہیں، بھائی ایسے ختم نہیں ہوتے ملک، یہ بنے اسی لیے کہ باقی رہیں گے، یہ ختم نہیں ہونے والے. ہاں اس کی اکانومی ٹوٹ سکتی ہے، اس میں زوال آئیں گے، اس میں یہ بھی ہوگا، اس میں وہ بھی ہوگا، لیکن میں ایسی ایک بات کہہ رہا ہوں، کوئی ملک ہے جو ہمارے 22 کروڑ کو نیشنلٹی دے دے؟ کوئی تیار ہے کیا؟ انڈیا تیار ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی پاکستان کو نہیں توڑنا چاہ رہا، یہ سب چاہ رہے ہیں باقی رہیں. ہاں یہ چاہتے ہیں کہ گھسٹ گھسٹ کے باقی رہیں، لیکن یہ ختم نہیں کرنا چاہ رہے. تو آپ اس سے مطمئن رہیے یعنی یہ باقی تو رہنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ باقی تو رہنا ہے, سوشل جسٹس کا کیا ہوگا, لوگوں کی اکانومی کا کیا ہوگا. تو یہاں پہ ایک عجیب مشکل ہے, اس کو ہم لوگ ہماری قوم کی ریزیلینس کہتے ہیں. ان کے اندر ایک استقامت ہے عجیب و غریب قسم کی, اور اس استقامت میں شاید کو یہ کہے کہ حماقت بھی ہے, شاید کو یہ کہے, شاید کو یہ کہے بے خبری بھی ہے. ان کے دونوں چیزیں ساتھ چل رہی ہیں, تینوں چیزیں. وہ کیا ہے, آپ بجلی کے ریٹ کو بڑھتا دیکھیں گے, بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے. اب شروع میں لوگ کنڈے لگائیں گے تاکہ بل نہ دینا پڑے, پھر چلتا رہے گا سسٹم, کچھ لوگ پے کر رہے ہوں گے, کچھ لوگ کنڈے پہ چل رہے ہوں گے, کچھ لوگ گالیاں دے دے کے لائٹ بند کر رہے ہوں گے. پھر ایک زمانہ آئے گا جب وہ کہیں گے بھائی اصل بجلی اب ہے ہی نہیں. صحیح, جب بجلی نہیں ہے پہلے نہیں سوچا تھا, اب سوچیں گے کرنا کیا ہے. تو اب ان کو یاد آئے گا کہ یار ایک سولر بھی ہوتا ہے, چلو اب وہ ٹرائی کرتے ہیں. پہلے سے کر لیتے تو بہتر نہیں تھا؟ نہیں, پہلے اس کو ناک تک آنے دو, اس کے بعد سوچیں گے. گیس کے ساتھ بھی یہی کیا, پتہ نہیں کب سے گیس کی جو انڈسٹری میں کام کر رہے تھے لوگ, وہ یہ کہہ رہے تھے بھائی ختم ہونے والی ہے, یہ نہیں ہے ہمارے پاس. میرا اپنا بھائی بھی سوئی گیس میں ہوتا ہے, تو وہ بار بار کہتا تھا بھائی پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. وہ بلنگ میں تھا, کہنے کا میں پروڈکشن میں نہیں, میں بلنگ میں ہوں, مجھے پتہ ہے ختم ہو رہی ہے. جو پروڈکشن والے ہیں ان کو تو بالکل آنکھوں سے نظر آ رہی کہ ہماری ختم ہو رہی ہے, ہم نہیں چلا سکتے اس کو. دوسرا یہ کہ ہمارا کوئی ایگریمنٹ سیٹل نہیں ہوا لانگ ٹرم ڈسٹریبیوشن کا ایل پی جی کے ذریعے سے. وہ قطر کی ایک کمپنی نے کیا بھی تھا, تو پتہ نہیں کیوں بھاگ گئے وہ لوگ, یا ان کو مارکیٹ میں زیادہ مل رہا ہوگا جو کچھ بھی. تو یہ کرائسس تھا, پہلے سے نظر آ رہا تھا. اچھا اب مثلا ایک چھوٹی سی مزے کی بات, مزے کی کیا بات, مسخرے کی بات ہے. ہمارے پاس جو گیزرز کام کر رہے ہیں نا, ان کی ایوریج پروڈکٹیوٹی 18% ہے. کس کے گھر میں گیزر نہیں ہے؟ ہم سب کے پاکستان الیکٹرک وہ گیس کے گیزر نہیں کرنا ہے. 90% کم از کم گیس کے گیزرز ہوں گے میرے خیال میں, الیکٹرک گیزر کس کے ہوں گے. ان کی پروڈکٹیوٹی 18% ہے بہترین وقتوں میں. اچھا جن چولوں کے اوپر ہمارے یہاں سالن بن رہے ہیں, ان کی ایفیشنسی کتنی ہوگی؟ ایکٹیویٹی کیا رہا ہوں میں, ایفیشنسی میرا مراد, ان کی ایفیشنسی کتنی ہوگی؟ چولہے آپ نے دیکھے, ہر طرف سے فلیم نکل رہا ہے, کوئی چیز نہیں ہے جو اس کو انسولیشن دے دے, کچھ نہیں ہے. ان کی ایفیشنسی ہارڈلی 12% 16% ہے. اچھا کتنے سال سے استعمال ہو رہی ہیں؟ او مائی لارڈ, 30 سال 35 سال سے. او بھائی تو 30-35 سال کافی نہیں تھے کہ سوچ لیتے کہ ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں, پہلے ختم ہونے دو پھر سوچیں. تو وہ ابھی ریزیلینس بولو, اس کو حماقت بولو, کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا. اب ایک اور مسئلہ ہے پانی, چوتھے مسئلے میں آئے گا ہوا. چوتھے میں, تیسرے میں پانی ہے. کیوں؟ سب کو معلوم ہے پوری دنیا کے اندر انڈر گراؤنڈ ریسورسز پانی کے ختم ہو رہے ہیں, ان میں آرسینک پھیلتا چلا جا رہا ہے, یہ پینے کے قابل نہیں رہے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی ہے جو واٹر ریسائکلنگ پہ کام کر رہا ہو پاکستان میں, بلک میں؟ اکا دکا شاید کوئی کر رہا ہو, باقی کوئی خبر نہیں کر رہا. کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ ایک دفعہ نلکے میں سے آنا بند ہو پھر دیکھیں گے کچھ. ہمارے ساتھ ہے یہ مشکل. اچھا میں پہلے ہی سمجھتا تھا کہ جو پاکستان سے باہر گئے نا, یہ لوگ معاملے کو سمجھ جائیں گے, یہ لوگ کچھ کریں گے. 10 سال کی تجربے مجھے سمجھ میں آئے, انہوں نے بھی کچھ نہیں کر کے دینا ہے, جو ہونا ہے ہونا وہیں پر ہے, یہ بھی باتیں بناتے رہیں گے اور انہوں نے بھی کچھ نہیں کر کے دینا. ورنہ میں پہلے آتا تھا سب کو بولتا تھا یار آپ لوگ کچھ یہ کر لو یہ کر لو وہ کر لو, اچھی طرح سمجھ میں آ گیا کہ نہیں یہ نہیں ہوگا, یہ سب وہیں سے ہوگا اور وہ لوگ اس وقت کریں گے, میں نے عرض کیا جب ناک پہ آتی ہے, اس سے نیچے پہ آنے پہ وہ نہیں کرتے. تو یہ ہے, ٹھیک ہے آپ مت گھبرائیں, یا تو کوئی کام کر لیں ڈھنگ کا, اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر یہ باتیں باتوں سے کچھ نہیں ہونے والا. تو ہوگا کیا, ہوگا یہ کہ جب مصیبت آئے گی تو یہ اپنے راستے نکالیں گے. ابھی راستے بہت ہیں پاکستان میں, ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس میں ریسورسز بہت زیادہ ہیں, اس وجہ سے یہ اتنی عیاشی سے خرچہ کر رہے ہیں. اس میں ایک مثال دیتے ہیں, میں آپ اپنے باتیں ختم کرتا ہوں تاکہ آپ پھر جو اپنے رائٹنگ میں سوالات ہیں وہ دیجیے گا اور پھر اس کے اوپر بات کریں گے. ایک مثال دیتے ہیں, ابھی ہم جہاں بیٹھے تھے وہاں پہ ہم مثال عرض کر رہے تھے کہ ایک ملک ہوتا ہے جہاں 6 مہینے برف جمتی ہے اور 6 مہینے زراعت ہوتی ہے, ایگریکلچر. اس ملک کے لوگ کچھ بھی کر لیں، چاہے ایجوکیٹڈ ہوں چاہے ایجوکیٹڈ نہ ہوں، اس ملک کے لوگ پلانر اچھے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ ایک لمیٹڈ ونڈو ہے 6 منتھس کا، اس میں اگر تم نے 12 مہینے کے لیے اگا لیا تو اگا لیا، ورنہ تمہیں بھوکا مرنا پڑے گا، تمہارے سارے جانور مر جائیں گے اگلے سال کی سمر تک آتے آتے. ٹھیک ہے، تو یہ پلانر بھی اچھے ہوں گے اور ایفیشنسی بھی دکھائیں گے کہ 6 مہینے کے اندر اندر اتنا پیدا کرنا ہے جو 12 مہینے چلے. زمینیں بھی کم ہیں، پہاڑیاں زیادہ ہیں، یہ ہے وہ ہے، جیسے ناروے جیسا ملک سوچیں آپ، تو کینیڈا تو خیر زمین کے معاملے میں سب کو پتا ہے، خود کفیل مثلا، تو باقی جہاں پہ زمین بھی کم ہے اور 6 مہینے جمنا بھی ہے، تو پھر آپ کو پتا ہے کیسے سوچنا پڑتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک وہ بندہ ہے جو ایک ایسے علاقے میں بیٹھا ہے جہاں کھجور کی کٹلی کھا کے بھی گرا دو نا تو ایک درخت نکل آئے گا. تو یہ کیا ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ، بہت معذرت چاہ رہا ہوں، یہ ایسا میں اس لفظ کا ترجمہ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، اس کو صرف مذاق کے لیے، یہ ہڈ آرام ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ نعوذ باللہ، ایسی مذاق میں کہہ رہا ہوں، یعنی وہ کہتا ہے یار ٹیک اٹ ایزی، کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا کھانے کو، پرواہ نہیں ہے. ہاں تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار، آج موڈ نہیں آ رہا چاول لگا، کوئی بات نہیں اگلے سال لگا لیں گے. تو بھائی ایک سال کیا کرو، کچھ نہ کچھ مل جائے گا، جانور کوئی مل جائے گا، مجھے بھی مل جائے گا، تو اتنا پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، چلاؤ اس کو. تو یہ ہم لوگوں کی گھٹی میں پڑ گیا ہے کہ اس کو چلاؤ. اس چلاؤ کا جو ہم نے ٹیکنیکل ٹرم نکالی ہے وہ چالو کام ہے. ہم چالو کام کرتے ہیں، پلاننگ پہ نہیں آتے. یقین مانیں یہ نفسیات کا حصہ بنا ہوا ہے. البتہ کچھ ہیں پاکستان کے علاقے جہاں پر یہ چالو کام نہیں چلتا ہے، وہاں پہ ان کو محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن زیادہ تر ساؤتھ میں فلیٹ زمینیں ہیں، چیلنج اتنا زیادہ نہیں ہے. ہاں اب اگر جب پانی نہیں آئے گا، یہ دریائے سندھ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ وہ مسلسل پانی پورے دنیا کا پیوریفائی ہو کر اوپر جائے گا، اور سمر میں ڈراپ 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 پگھلے گا اور دریا بن کے پھر دوبارہ لوگوں کو پہنچائے گا. تو ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو کیا سمجھا ہے؟ اب میں نے کہا پتہ نہیں مجھے کیا سمجھانا چاہ رہا ہے، میں نے کہا پتہ نہیں، میں تو پہاڑ دیکھتا ہوں. کہنے لگا یہ صرف پہاڑ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا ڈیم ہے، پوری دنیا کا ڈیم ہے. تو میں نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں پہ اتنا بڑا کوئی ڈیم ہو. کہنے لگا نہیں، ڈیم میں پانی لیکوڈ فارم میں اسٹور ہوتا ہے، خدا اس کو سالڈ فارم میں اسٹور کرتا ہے، لیکن یہ ہمارا ڈیم ہے. اس ڈیم میں ایک اور کوالٹی ہے، یہ واٹر پیوریفیکیشن پلانٹ بھی ہے، دنیا کا سب سے بڑا. اب دیکھو کہ دنیا کی زیادہ تر آبادی ماؤنٹ ایوریسٹ کے نیچے ہے، کیونکہ یہاں سب سے زیادہ پانی تھا. جتنی ماؤنٹین کی رینج اونچی ہے اتنی اس کے نیچے آبادی زیادہ ہے. اب دیکھو نارتھ امریکہ کے اندر آبادی اتنی زیادہ نہیں ہے، نہ یورپ میں، ماؤنٹین رینج اونچی نہیں ہے یہاں پہ. یہ کنیکشن کبھی نہیں ملے گا آپ کو کہیں، چونکہ ممکن ہے یہ تکا ہو، پھر آپ کچھ اور نکال کے مجھے بتائیں مولانا یہ کیسی باتیں گے، شاعری ہے یہ تکا ہے، لیکن ابھی تک مجھے لگ رہا ہے تکا نہیں ہے، بات سالڈ ہے. یہ خدا کا پتہ نہیں کیسا عجیب نظام ہے. اچھا اس نظام کی وجہ تھوڑی سی سمجھ میں آتی ہے، جب یہ ماؤنٹین رینج بہت اونچی ہوتی ہے تو یہاں پیوریفائڈ واٹر بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نیچے دریا بہتے ہیں. جب نیچے دریا بہتے ہیں تو کلٹیویٹ ہونے کے قابل زمین بڑھ جاتی ہے، تو انسان مائگریٹ کر کے یہیں آتے ہیں، اس وجہ سے یہاں کی آبادی بڑھ جاتی ہے. تو ابھی اگر آپ سے آج سے پہلے کوئی یہ کہتا کہ انڈیا میں، چائنا میں، پاکستان اور بنگلہ دیش اور انڈونیشیا میں لا کے جو دنیا کی بلک کی آبادی ہے اس کی وجہ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، تو شاید آپ نہیں مانتے، لیکن تھوڑا سا سوچنا پڑے گا، شاید وجہ یہی ہے. تو یہ کنیکشنز ہیں، پاکستان کے پاس ریسورسز بہت ہیں، صرف تھوڑا سا تدبیر کی کمی ہے، اس کو کر سکتے ہیں. آخری بات، عمران خان کا کیا ہوگا بالآخر؟ ہاں پھر سے تازہ ہو گیا زخم کوہن کشمیر کا. ہم اس مشکل کو لے کے بیٹھ گئے ہیں، نہ یعنی وہ کیا کہتے ہیں، نہ اگلنے کو نہ نگلنے کو، یہ سسٹم کے گلے میں پھنس گئے. دو چانسز ہیں، یا تو سسٹم کو اس کا ایکسپیرینس نہیں تھا کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایک چانس، اس وجہ سے سسٹم اسٹک ہو گیا یہاں پہ، یعنی کمپیوٹر ہمارے سسٹم کا ہینگ ہو گیا ہے، यार ये इमरान खान जैसा नहीं सोचा था, ये आ गया, एक बात। दूसरी बात ये कि ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, इनको कोई डील करनी है, ये उस डील का इंतज़ार कर रहे हैं, इनमें से किसी एक ने झुकना है। मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ के पास अगली गवर्नमेंट में कोई चांस नहीं है। अगर डील नहीं हुई तो बिलावल बनेगा, डील हो गई तो इमरान वापस आएगा, इसका कोई चांस नहीं है। पीपीपी वाले बिलावल के लिए खूब तैयारियां कर रहे हैं, बल्कि मिठाइयां खरीद के स्टोर कर रहे हैं। हाँ, और अगर थोड़ा इससे ज़्यादा हल्का करना हो तो मैं कहता था बाजे खरीद के रख लिए इन्होंने। सही है, अब ये पता नहीं कि अगर वो आ गया तो बाजा किसका बजेगा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये तो लग रहा हालात अच्छे नहीं है। इकॉनमी एज रूटीन है, ये जो बातें ऊपर आ रही हैं, जो मुझे अभी तक समझ में आ रहा है, ये हमारा रूटीन है। इसमें बहुत परेशान करने वाली कोई चीज़ मेरा ख्याल नहीं है, ये सब कुछ वैसा ही है जैसे हमेशा ख़राब रहता है। तो कोई ये क्या आप कह रहे हैं सब सही है? नहीं नहीं भाई, मैं कब कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हमेशा ख़राब रहता है, ये भी ख़राब है, ख़राबी में 19-20 चलती है हमारे। मेरा ख्याल है इस तरह का कोई मामला है, कोई ये क्या डिफॉल्ट होने वाले हैं, यूं तो लग रहा है कि कोई डिफॉल्ट के लिए हाइप क्रिएट कर रहा है, लेकिन होने वाले हो ये ज़रा मुश्किल लग रहा है, मेरे ख्याल में इसका चांस नहीं है। हाँ, हाइप इतनी क्रिएट हुई है कि जो हमारे यहाँ एक्सचेंज कंपनीज का एसोसिएशन का जो सदर है, उसने इसके ऊपर एक इंटरव्यू दे दिया है कि डिफॉल्ट हम नहीं होने देंगे। बहुत पावरफुल आदमी है ये, मैं यहाँ पे उसके बैठ के नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, ज़रा से सर्च कर लीजिएगा, ये आदमी बहुत पावरफुल है। तो अगर ये बोल रहा है कि हम डिफॉल्ट नहीं होने देंगे, इसका मतलब ये है कि ये गेम नहीं हो पाएगा। उसने एक और भी ख़तरनाक बात कही है, उसने कहा है कि हमारी वैल्यूएशन में पाकिस्तान की करेंसी $1 पे 160 से 170 सही है। और मुझे नहीं मालूम ये क्या गेम करने वाले हैं, आया ये एक और धोखा देकर लोगों को फंसाना चाह रहे हैं पैसा, या है कि नहीं ये अगले चंद हफ्तों में एक आध महीने के अंदर ये कोई लंबा चौड़ा कोई काम करने के मूड में, ये नहीं मालूम। तो मेरा अपने ख्याल है कि डिफॉल्ट का चांस शायद नहीं है, बाकी ये है कि कहानी चलती रहती है। हमने बहुत टाइम ले लिया, अब आप जो है वो जब लिखेंगे तो असल बात वहाँ से शुरू और हो जाएगी। तो हम आधा घंटा 35 मिनट, अभी 2 बजने में 5 मिनट हैं इस घड़ी के मुताबिक, तो हम 35 मिनट लगाएंगे इंशाअल्लाह, और आपके सवाल पहले ख़त्म हो गए तो ज़ाहिर है फिर हम वैसे ही ख़त्म कर देंगे इसको, लेकिन अगर हुए भी तो हम 35 मिनट से ज़्यादा इसके ऊपर नहीं लगाएंगे इंशाअल्लाह। दुरूद भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बार फिर दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सन्नेआना मोहम्मद। जो भी हो गए वो ले आओ ताकि हम शुरू कर लें, फिर बाद में लोग लिखते रहेंगे। शुक्रिया शुक्रिया, बढ़िया ना, बहुत शुक्रिया। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। में इतना बारीक लिखा हुआ है, चलो फिर ऐसा ना लगे कि मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। शेख मुतारी सेज दैट नॉलेज इज द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर कंस्ट्रक्टिंग द सोशल आइडेंटिटी एज मुस्लिम विद हंड्रेड्स ऑफ इवेंट्स थ्रू आउट द ईयर, Wafat, Milad, Majalis, why is it that our community is suffering from frustration, knowledge about the deen, and when questioned causes identity crisis? Huh? Knowledge ki base pe identity create hoti hai. Aur humare paas program bahut zyada ho rahe hai, lekin wo crisis khatam nahi ho raha. इसका मतलब 2+2=4 ये है कि हमारे प्रोग्राम्स नॉलेज के लिए नहीं हो रहे हैं। ये क्वेश्चन यही बन रही है, अच्छा, इसमें मेरे ख़्याल में कोई शायद एतराफ़ करने में कोई मुश्किल भी नहीं है कि हाँ, हमारे हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स नॉलेज बेस्ड नहीं है। यानी उसकी निशानी क्या है? उसकी निशानी बहुत सादा है। आपके साथ मेरा ख्याल है बहुत दफ़ा ऐसा हुआ होगा, आप एक पूरा अशरा किसी मजलिस में गए होंगे और आपकी दीनी मालूमात पर उस 400-500 मिनट के अगेंस्ट जो आपने लगाया होगा, 10% भी इजाफा नहीं हुआ होगा। ऐसे कई दफ़ा हुआ होगा आपके साथ। इसका मतलब ये है कि हम या इल्म नहीं दे रहे, या वो इल्म दे रहे हैं जो पहले से लोगों के पास 90% मौजूद था। ठीक है, हाँ ये हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये नाउज़ बिल्ला इसमें इल्म है नहीं। इल्म है भी, तो वो है जो पहले से लोग जानते थे और उसमें कोई एडिशन ज़्यादा नहीं हो रहा। ये हमारी मुश्किल है। इस वजह से हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अपनी कम्युनिटी के अंदर दीन के हवाले से नहीं देख पाते। अब उसके रीजंस क्या है? इस रीज़न को, इसकी एनालिसिस को हम कई दफ़ा कह चुके हैं कि हमने कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ किया है डेलिबरेटली कुछ और लेने के लिए, और उसमें इल्म हमारी प्रायोरिटी नहीं थी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी प्रायोरिटी नहीं थी। तो अगर कोई आए और हमें ये बताए कि तुम्हारी गलतियां ये हैं, तुम्हें ये सीखना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, ये हमारी प्रायोरिटी नहीं। हमारी प्रायोरिटी ये है कि कोई ये साबित करे कि हमारी फजीलत कितनी है। ये हमारी प्रायोरिटी है, चाहे वो शेर से साबित करे, चाहे वो नसर से साबित करे, ये साबित करे कि हमारी फजीलत कितनी है। फजीलत से कौन बेवकूफ़ इनकार करेगा? मुसलमान की फजीलत है, साहिब ईमान की फजीलत है, मौला के मानने वालों की फजीलत है। लेकिन ये फजीलत इन्हिसार करती है, डिपेंड करती है अमल के ऊपर। कुरान करीम जिस सफ़े में फरमाता है इन्नी फ़ज़्ज़ल्तुकुम अलल आलमीन, बनी इसराइल के लिए तुमको तमाम दुनिया पे फजीलत दी, चंद लाइनों के बाद, चंद आयतों के बाद फरमाता है दोरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना, इन पर ज़िल्लत और हिकारत लिख दी गई है। थोड़ी देर पहले तो कहा था फ़ज़्ज़ल्तुकुम अलल आलमीन, लेकिन अगर कोई अपने कमिटमेंट को पूरा ना करे तो खुदा क्यों फजीलत को जारी रखेगा? तो फजीलत कतअन है, लेकिन फजीलत के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं और आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं करेंगे, फिर फजीलत हमारे नसीब नहीं आएगी। इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अगर तुम मुंह मोड़ लो तो हम तुम्हारी जगह किसी और कौम को ले आएंगे। तो फजीलत यकीनन है, लेकिन फजीलत के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई हमें यह बताए कि भाई आपकी फजीलत यह है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए आपको ये करना चाहिए, और हम उसे कबूल करें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करें, ये वो आइडियल सिचुएशन थी जो जाहिर है कि इस वक्त नहीं हो पा रही। और इस वजह से ये आइडेंटिटी क्राइसिस है। ये आइडेंटिटी क्राइसिस ट्रू क्राइसिस है। क्यों? हम लव्स में किसी चीज को फजीलत देते हैं, प्रैक्टिस में उसी फजीलत का इनकार कर रहे होते हैं। मैं इसकी मिसाल कई दफा अर्ज कर चुका हूं। हमारे यहाँ हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं गुरबत के खात्मे के लिए, गुरबत के खात्मे के लिए प्रोग्राम हो रहा होता है, उसके लिए फंड जमा हो रहे होते हैं कि हम गरीबों की मदद करेंगे। गुरबत के खात्मे, गरीबों की मदद के लिए जो प्रोग्राम हो रहे होते हैं, उनमें उन अमीरों को रिस्पेक्ट दी जाती है जिनकी वजह से ये गरीब बने थे। अजीब है। मौला फरमाते हैं जहां कहीं दौलत का अंबार लगा देखो, समझ जाओ किसी गरीब का हक मारा गया है। ये फरमान यहां पे आने वाला हमसे कहता है मौलाना हमारे यहां ये होता है, तुम यहां क्यों? इसका मतलब है, ठीक है, ये वो जगह है जहां दौलत का अंबार लगा देख रहा हूं, तो किसी गरीब का हक मरा है या नहीं मरा है? दो रास्ते हैं, या तो बोलो अमीर मोमिनीन का फरमान 1400 साल पहले के लिए था और लोगों के लिए था, मुल्कों के लिए नहीं था, नाउज़ु बिल्लाह ताला, वरना कबूल करना पड़ेगा हाँ भाई कोई जुल्म हुआ है। अच्छा, ये जो जुल्म पीछे हुआ है और अभी भी हो रहा है, ये कोई छुपी हुई बात है? इसको तो ये लोग भी मानते हैं कि हाँ हुआ है। तो अब आप एक तरफ से कहें हम इमाम के मानने वाले हैं, हम निज़ाम के अदल लाना चाहते हैं, यम लाउल अर्ज कस्तन बादला कमा मूल्य अर्जुलमन बजौरा, दूसरी तरफ से उन्हीं जालिमों की गोद में बैठने को अपने लिए फजीलत समझते हैं। انہی ظالموں کو کاپی کرنے کو اپنے لیے فضیلت سمجھتے ہیں. تو بھائی یہ دو کشتیوں میں سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں گے ابھی کیا کریں، یہاں سے بھاگ دیں. نہیں بھاگو، کم سے کم اپنے آئیڈیا کو تو سنبھال کے رکھو، اپنی آئیڈیالوجی کو تو سنبھال کے رکھو. جس چیز کو فضیلت دینی ہے اس کو فضیلت دو، جس کو احترام دینا ہے اس کو احترام دو. اب یہاں پہ سارا گیم ویلیوز کا ہے، جس پہ ہم کل بھی بہت تفصیل سے عرض کر چکے ہیں، ہم یہاں پہ دوبارہ نہیں عرض کریں گے ورنہ آپ کو وقت لگ جائے گا. ویلیوز میں ہم نے کمپرومائز کیے ہیں، جب ویلیوز پہ ہم کمپرومائز کرتے ہیں تو پھر سارا دین ہاتھ سے جاتا ہے. دو تین بہت کریٹیکل جملات، یعنی کریٹیکل اصول ہیں جو آپ قرآن کریم سے ایکسٹریکٹ آسانی سے کر سکتے ہیں. جیسے فرعون نے کیا، فرعون نے کیا کہ فاستخف قومه فأطاعوه، اس نے اپنی قوم کو ذلیل کیا تو انہوں نے اس کی اطاعت کی. یہ قرآن کریم نے لکھا. جہاں کہیں آپ دیکھیں نا ایک قوم بلا وجہ کسی قوم کی اطاعت کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے یہ احساس کمتری میں مبتلا ہو چکی ہے. یہ قرآنی اصول ہے، ہمیں احساس کمتری میں مبتلا کیا گیا ہے تو ہم کسی کلچر کو فالو کر رہے ہیں جس کو کوئی حیثیت نہیں تھی تاریخ. یہ بیریئر اسی وقت ٹوٹے گا، یہ لوپ سے ہم اسی وقت نکلیں گے جب دوبارہ اس بات کو سمجھیں کہ وہ کون سی کلچر ہے جس کو ہمیں رسپیکٹ دیں گے. ویلیوز کو اس کی صحیح جگہ پہ بٹھانے سے ہوگا، اور کچھ نہیں ہوگا. آپ یہاں پہ، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، آپ یہاں ایک مسجد نہیں 50 مسجدیں بنا لیں، جب تک احساس کمتری میں مبتلا رہیں گے مشکل حل نہیں ہوگی. یہ کبھی مشکل حل اس طرح سے حل نہیں ہوتی. بلڈنگز نہیں قوموں کو سنبھال پاتی. بھائی جب رشیا کا ڈاؤن فال ہوا تھا 1990 کے اندر، تو اس وقت بھی اس کے پاس انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کا بڑا ذخیرہ موجود تھا، لیکن نہیں بچا پائے اس کو. تو یہ مسئلہ ہے. پلیز شیئر یور تھاٹس آن رشیا یوکرین وار اینڈ اٹس امپلیمنٹیشن، اور کیا آن گلوبل اکانومی. ہاں اچھا، وہ میں نے رشیا کا نام لے لیا تو اب رشیا سے میں لنک کر پاؤں گا. ایک صاحب نے بہت اچھا ایک جملہ لکھا تھا، کہا تھا، کہنے لگا کہ یہ جو پیوٹن ہے یہ اپنے دشمنوں کو مار نہیں رہا ہے، چبا رہا ہے، چبا رہا ہے. ایک دفعہ ہوتا ہے نا، ایک شیر ہوتا ہے وہ ایک ہرن پہ حملہ کرتا ہے، اس کی سب سے پہلے شیر گردن پکڑتا ہے، یہاں پہ اپنے پنجے یا اپنا جبڑا گاڑ دیتا ہے اور وہ بیچارہ وہیں پہ مر جاتا ہے، بعد میں اسے گھسیٹ کے کہیں پہ بھی لے جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈرامے جو کر رہے ہیں اس میں یہ اس کو مار نہیں رہے، اس کو دباتے ہیں، چھوڑتے ہیں، پھر دباتے ہیں، پھر چھوڑتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ اس سے سبق سیکھ چکے ہیں جو افغانستان میں ان کے ساتھ ہوا ہے. ان کے ساتھ افغانستان میں وہ ڈرامہ ہوا ہے، یہ انہوں نے اس سے بہت اچھی طرح سیکھ لیا ہے سبق. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر ایک جنگ ہوتی ہے تو کنفرم کوئی پارٹی ہوتی ہے جس کو جلدی ہوتی ہے. جب بھی آپ کہیں جنگ دیکھیں، آپ کو یہ دیکھنا ہے کون کس جگہ پہ کھڑا ہے. سب سے پہلے یہ دیکھو اس جنگ کو جیتنے کی جلدی کس ہے، ختم کرنے کی، جیتنے کی نہیں ختم کرنے کی جلدی کس ہے. جس پارٹی کو جنگ ختم کرنے کی جلدی ہوئی وہ ویک پارٹی ہے، چاہے اس کے پاس دنیا بھر کا ویپن ہو، چاہے اس کے پاس دنیا بھر کا ویپن ہو، وہ ویک پارٹی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، افغانستان رشیا میں گھسے، رشینز نے افغانیوں نے اسٹینڈ لیا، صحیح ہے؟ اس جنگ کو جلدی ختم کرنے کی خواہش کس کی ہوگی؟ رشینز کی. وہ وہاں پہ آئے، ان کو اس کو کراس کر کے ہاٹ واٹر تک پہنچنا تھا، یا ہمارے بلوچستان کے ہوتے ہوئے عربین سی تک. ان کو جلدی تھی، چونکہ ان کا آبجیکٹو افغانستان نہیں تھا، ان کا آبجیکٹو ہاٹ واٹر آف عربین سی تھا. ٹھیک ہے، وہ اسٹک ہوئے. جیسے ہی کسی پارٹی کو جلدی ہوتی ہے، سامنے والی پارٹی کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک گیم کھیلنا ہے. وہ کیا گیم ہے؟ اس کو پرولونگ وار میں ڈالنا. جس کو جلدی ہوگی وہ زیادہ ریسورسز لگائے گا. اس کا مطلب ہے پرولونگ وار کی کاسٹ اس کے اوپر زیادہ آتی ہے جس کو جلدی ہوتی ہے. سعودیز یمن میں آئے، کس کو جلدی ہے؟ سعودیز کو. فور لانگ وار، فور لانگ وار کی کاسٹ کس کو زیادہ پے کرنی پڑی؟ سعودیوں کو. گئے. ہم شیعہ ہیں، ہمارے خلاف قوموں نے دشمنیاں کی ہیں، ہم نے جنگ کو گھسیٹ دیا، صحیح ہے؟ हमने घसीटना ही था, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी की जंग थी, किसी और के लिए शायद इलाके की फतह होती, लेकिन हमारी आइडेंटिटी की वॉर थी, हमने उसको घसीटना था, हमने घसीट दिया, हम जीत गए। ये हमेशा हुआ है। रशियंस ने रशियंस ने यूक्रेन पे हमला किया, असल में किस पे हमला किया? यूरोप पे। सही है, यूरोप को ये पता है कि हमारी गैस रशिया से आती है, हमारा ऑयल रशिया से आता है। अब जल्दी किसको है जंग खत्म करने की? यूरोपियंस को। रशियंस जल्दी क्यों खत्म करें? सिर्फ एक पॉइंट है, उसके पास पैसा ना हो। अगर वो पैसा ब्लैक मार्केट में बेच पा रहा है और कंफर्म बेच पा रहा है, इसका मतलब इसको जल्दी नहीं है। अब यूरोपियंस को जल्दी है, अमेरिकन्स को जल्दी है, लड़ो। वो प्रोलॉन्ग वॉर करने का माहिर है, वो खुद रशिया में देख चुका है हमारे साथ क्या हुआ। यही गेम इन्होंने अमेरिकन्स के साथ अफगानिस्तान बुला के उनके खिलाफ खेला, इनको प्रोलॉन्ग वॉर में डाल दिया। जिस तरह रशियन जलील हुए, इसी तरह अमेरिकन जलील हुए। अमेरिकन्स पैसा खर्च करने के बादशाह थे, रशियन से ज्यादा लॉस फाइनेंशियली अमेरिका ने उठाया। आपको काउंट में भी नहीं आएगा कि कितने ट्रिलियन डॉलर अफगानिस्तान की जंग में बिला सूद लग गया, बिला किसी सबब के। और इस जंग में सिर्फ एक बिल अगर आप काउंट कर लो ना, कि जितने वेटरन्स वहां पर गए, फौजी जख्मी हुए, मर गए, उनके घर बार को संभालना है, उनकी सारी जिंदगी संभालना है, वो बिल ट्रिलियंस में है, जो आगे 20 साल में आएगा। ऐसी जंग का बिल जिसका हसल महासल फायदा कुछ भी नहीं था। सही है, बस एक वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का बिल है जो ये वहां पे जाया करके आए, और एक ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का बिल है जो इनको फ्यूचर में 20-20 साल तक पे करना है, ऐसी जंग का जिसका इनको कोई फायदा नहीं हुआ है। ये रशियंस ने इनको मरवाया। सिमिलरली रशियंस इनको घसीट रहे हैं यूक्रेन के अंदर, और सब आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हाँ, ये जंग टेरिटोरियल नहीं है, ये जंग आइडियोलॉजिकल है। इसके पीछे प्यूटिन की एक आइडियोलॉजी है। प्यूटिन कैसा ही नाम, जितना भी आप बदनाम जो कुछ भी सोच लो, प्यूटिन बहुत तेज आदमी है। ये जितने भी इस वक्त अमेरिका और यूरोप में हुकूमतों पर हैं, ये प्यूटिन के बच्चों से कम उम्र में है। तजर्बे के हिसाब से प्यूटिन का तजर्बा कम से कम, कम से कम 30 साल का है। इनमें से किसी के पास 30 साल तो छोड़ो, 20 साल का भी गवर्नेंस का तजर्बा नहीं है। प्यूटिन इस खातिर रहबर मौजम की रिस्पेक्ट करता है, उसको पता है इनके पास तजर्बा मुझसे ज्यादा है। जब प्यूटिन एंटर हो रहा था केजीबी में, उस वक्त रहबर मौजम सदर थे ईरान के, तो उसको पता है कि इनका तजर्बा मुझसे ज्यादा है, और उसको पता है इनके अंदर विजडम भी है। तीसरी बात यह कि प्यूटिन अपनी डेप्थ में रिलीजियस कलर रखता है, या रिलीजियस ओनली या रिलीजियस फिलोसफिकल। और वो अलेक्जेंडर डोगिन अगर इसका मेंटोर है, तो इसका मतलब है कि रिलीजियस फिलोसफिकल कलर इसके अंदर बहुत स्ट्रांग है। सही, तो मेरा अपने ख्याल है कि उसके पास चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो जंग को प्रोलॉन्ग करना चाहेगा। ये विंटर उसने घसीट लिया है, वो इस विंटर से पहले जंग ख़त्म नहीं करेगा। अगर जंग ख़त्म होनी है, तो मेरा अपने ख्याल है अप्रैल राइट टाइम होगा कि ये विंटर घसीट ले, और अप्रैल के अंदर ये डायलॉग को उस जगह तक ले जाए जहां पे कोई रिजल्ट निकले। अगर खुदा ना करे अगले साल अगस्त सितंबर तक डायलॉग ने रिजल्ट नहीं दिया, तो प्यूटिन इनको दूसरे साल की सर्दी की सजा देगा। तो सर्दी में नंगा करके मार रहा है, ये हो रहा है। तो अभी उसने जबान थोड़ी सी हल्की की है, आपने देखा होगा ये हफ्ते 10 दिन से वो थोड़ा सा जबान को हल्का कर रहा है। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि बेटा ये सर्दियां तो गुजारो, तुमने ड्रामा किया मेरे साथ, जब गर्मियां आने लगें तो मैं तुम्हें चांस दूंगा, तो गर्मियों में मान जाना, वरना एक सर्दी और आएगी। तो ये चलेगा, उसका प्लान बेजाहिर जो अभी मैं हम लोगों के पास, एक तो ये इन्फॉर्मेशन कुछ होती नहीं है, हमें पास वही होता है जो मीडिया में पढ़ा होता है। ठीक है, मैं इसको पढ़ा हुआ कहता हूँ कि आपको पता है उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो उससे हमें एनालिसिस सही करना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि हमें अंदर की कोई खबर नहीं होती, लेकिन बेजाहिर जो मीडिया से एनालिसिस हम कर पा रहे हैं, मेरा अपने ख्याल है फेब 2022 में प्यूटिन का जो वॉर प्लान था वो कम से कम 2 साल का था, जो मेरा ख्याल है। तो मेरा ख्याल में इसको कोई जल्दी नहीं है, और जल्दी इनको है, वो मेरा अपने ख्याल है, एज है उसके पास। वो मैंने आपसे ये भी अर्ज किया, टेरिटोरियल वॉर नहीं है, ये आइडियोलॉजी की एक जंग है। वो ये मौका चाह रहा है, आखिरी जुमले इसमें अर्ज करूँ, मेरे ख्याल में प्यूटिन और ईरानी और चाइनीज तीनों ये मौका लेना चाह रहे हैं कि हम अमेरिकन यूरोपियन हेजिमोनी को ख़त्म कर दें, ना कि अमेरिकन यूरोप और ख़त्म कर देनी, अमेरिका और यूरोप बाकी रहेगा, हेजिमोनी बाकी नहीं रहेगी। तो ये इनका ऑब्जेक्टिव है और अभी तो ये कोऑर्डिनेटेड इन्होंने एफर्ट्स किए हैं। चाइनीज हाथ हल्का रखना चाह रहे हैं क्योंकि चाइनीज का पैसा हर तरफ फंसा हुआ है, तो चाइनीज इस मसले में दूर दूर से साथ दे रहे हैं लेकिन वो डायरेक्टली अपने आप को कभी भी इन्वॉल्व नहीं कर रहे। आपको याद होगा जब अफगानिस्तान पे रशिया अमेरिकन्स ने हमला किया था तो इस बात की बहुत ज़्यादा इम्कान थे 2003 के ऑनवर्ड 2001 के ऑनवर्ड के चाइनीज़ कूदेंगे, लेकिन चाइनीज़ ने कहा था कि हम नहीं कूदेंगे। तो हमने उस ज़माने में एक आर्टिकल लिखा था और हमने उसमें लिखा था कि अगर चाइनीज़ 20 साल तक किसी जंग में नहीं कूदे तो ग्लोबल इकोनॉमी के मास्टर्स वो होंगे। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये हो चुका है और उन्होंने एक लेसन और भी लिया है कि हमें किसी भी जंग में कूदने की ज़रूरत नहीं है चूंकि बाकी लोग हमें वैसे ही सर्व कर रहे हैं। जिस दिन ये गेम टूटा उस दिन चाइनीज कूद पड़ेंगे। क्रिसमस आ गया, दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिखा है कि ओथ ऑफ एलिजेंस के हवाले से, कैनेडियन सिटीजनशिप ओथ ऑफ एलिजेंस, मेरा सवाल एलिजेंस कहेंगे इसको, बावजूद इसके कि शरीय एतबार से लफ्जी तौर पर ओथ के अल्फाज दोहराना जायज़ है, यानी चाहे आप उसको माने चाहे आप ना माने, आपके सामने एक कोई पेपर रख देता है कहता है इसको दोहराओ और आपकी नीयत अहद की नहीं है तो आप कहते हैं भाई दोहराने पर कोई मजबूर कर दोहरा देता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा सवाल दुआए अहद की रोशनी में है, दुआए अहद ऐन से है, इसमें ओहद लिखा हुआ अलिफ से, जिसमें हम इमाम ज़माना से बैत का ऐलान करते हैं, बहुत शुक्रिया, और साथ ही इधर हम ओथ में इन ज़ालिमीन से बैत का ऐलान करते हैं जो तमाम तर माशरती बुराइयों के हामी हैं, जिनका इस्लाम जिन जो इस्लाम से मुनारिफ है, क्या ओथ लेकर हम ज़ालिमीन में शुमार किए जाएंगे? क्या इमाम के नासिर के लिए यहाँ की सिटीजनशिप इमाम से बैत की नफ़ी है? सही है, ये मुझसे क्यों पूछ रहा हूँ, मैंने ओथ लिया क्या? भाई उससे पूछो जिसने ओथ लिया है यहाँ पे, यहाँ तो कोई आलिम नहीं है जिसने ओथ ना लिया, उससे पूछो। अगर मैं बोल दूं कि सही है तब भी रिलेवेंट है क्योंकि मैं तो हूं ही नहीं इसके अंदर, और अगर मैं कह दूं गलत है तो वो उलमा मुझे पकड़ लेंगे कि तुम भाई कौन हो जो कहने वाले कि गलत है, सही है? तो भाई मैं ये रिस्क नहीं लूंगा। आप उन उलमा से पूछें जिन्होंने ये ओथ लिया होगा कि भाई आप भी तो इमाम के मानने वाले हैं, आपने क्या किया इस काम के लिए सीरियसली, वो आपको बताएंगे, मेरी रेलेवेंस नहीं है इसके अंदर। तो मैं आपको एक तरीके से बोल दूंगा, फिर मैं उस तजर्बे से गुजरा नहीं हूं और बिला जमे मैं इस मामले के अंदर अपनी टांग अड़ा के काम को खराब कर दूंगा। तो मैं एक एक मैं कहानी सुना दूं, कहीं तो टालू ना बिलाकर इसको। पाकिस्तान में मैं था, एक बंदा मुझे मिला, एक मौलाना के भाई थे वो, उन्होंने इंग्लैंड से एजुकेशन ली थी टेक्सटाइल में। तो वो मुझे मिले कहने के कि मैं पाकिस्तान वापस आ गया। मैंने कहा भाई क्यों? वहाँ उस जमाने में टेक्सटाइल वहाँ पे थी, अब तो सब वहाँ पे ख़त्म हो गया ना, मैनचेस्टर बिल्कुल खाली है इस वक्त, जाके देखिए घोस्ट टाउन की तरह है। तो मैंने कहा भाई क्यों? तो उन्होंने कहा कि बस मैं ये जो मलका के लिए अहद था ना, ये मैं नहीं उठा पाया क्योंकि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल रही थी, उस गवर्नमेंट जॉब में मुसीबत ये थी कि ये करना पड़ेगा। शायद उनका तो सिटीजनशिप का इशू भी नहीं था, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब का इशू था। तो कहने है कि वो जो मेरे बॉसेस वगैरह थे वो मुझसे कह रहे थे कि हमने सब ने ये लिखा है और हम सब मलका को गालियाँ देते हैं दिल भर के, ठीक है तुम भी लिख दो, कोई मसला नहीं है इसमें। उसने कहा नहीं मैं नहीं कर सकता। उन्होंने कहा देख लो तुम बिला वजह मैं इस बात के ऊपर अड़ो, ये नॉन सीरियस इशू है, वो खुद समूसी वहाँ के लोग। अब मुमकिन है मुझसे कोई ये कहे कि मौलाना ये नॉन सीरियस इशू है, आप कहाँ इसके अंदर इतने सेंसिटिव हो रहे हैं। लेकिन उस बंदे ने हसासियत दिखाई, उसने कहा कि नहीं ये सीरियस नॉन सीरियस मैं ये वादा नहीं कर सकता, ठीक है। तो मेरा अपने ख्याल है कि ये शायद जो मैं अभी इस पर सही बातें कि मैं कमेंट नहीं करना चाह रहा था लेकिन मैं भी बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है ये कुछ ग्रे एरिया का मामला है, यानी ये कोई ऐसा नहीं है डू और डाई, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सॉर्ट ऑफ ग्रे एरिया है जिसमें अगर आप ये कहते हैं कि नहीं मौलाना मेरे मॉरल वैल्यूज इतने हाई हैं कि मैं ये भी नहीं कर सकता, अप टू यू, ना ही करो। लेकिन अगर कोई ये कहे कि नहीं इसमें मुझे पता है कोई शरी मसला नहीं है, मैं इसको कर सकता हूँ, वो कर लो। मेरा अपने ख्याल एक ग्रे एरिया, ये बिल्कुल हराम हलाल का मामला नहीं है। यहाँ पर ईरान के हवाले से नए सदर के आने बाद कोई बहुत ज़्यादा नुमायाँ तरक्की या तब्दीली नज़र नहीं आती, क्या कुछ इकदाम किए गए जो किसी जौहरी तब्दीली की बुनियाद हो? एटमी एनर्जी में तो हो ही है, लेकिन बहरहाल यहाँ जौहरी का मतलब फंडामेंटल है। तो ये बात बड़ी अजीब सी है, क्या किसी मुल्क की फंडामेंटल तरक्की 2 साल में हो जाती है? पॉसिबल नहीं है। इसका मैं आपकी खिदमत में ऐसी एक बात अर्ज करूं, जब पाकिस्तान में पहला डैम बनने लगा, सही, पहला डैम बनने लगा, तो पाकिस्तान को ये पता था, उस जमाने में लोगों को पता चल जाता होगा शायद, कि अगर हमने यहाँ डैम लगाना है और यहाँ एक ब्रिटिश कंपनी डैम लगा रही है, तब भी हमें कभी ना कभी इंजीनियर्स चाहिए होंगे। तो फौरन हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इससे रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स खोल दिए गए कि भाई ये चाहिए होगा। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने इतना कर लिया कि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन जितने डैम बनते हैं वो खुद बना लेते हैं। ठीक है, हाँ कोई बहुत ही सोफिस्टिकेटेड डैम बनने, जैसे ये भाषा डैम वगैरह, तो इसमें तो बाहर के लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन मोस्टली समझ लो 70-80% काम सिविल वर्क वगैरह सब ये खुद कर लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बहरहाल काफ़ी काम हुआ। तो ये 1-2 साल का काम नहीं होता, आप 1 साल डिपार्टमेंट खोलते हैं, पता नहीं कितने साल वो डिपार्टमेंट चलता है, फिर कहीं जाकर इतने आपके पास स्किल्ड लोग आ जाते हैं कि जो किसी काम को कर सकें। तो मुल्कों की तरक्की आसान काम नहीं होता। लेकिन हाँ, इन्होंने आकर जो फौरन काम किया कि वो जो साजिशी अनासिर थे उनको इन्होंने फौरन ब्लॉक करना शुरू कर दिया। तो मसलन एक काम था वो ये कि भाई आपकी जो फौरन ट्रेड थी उसके ऊपर कोई असर पड़ा या नहीं पड़ा नॉन ऑयल? तो मेरे ख्याल में 10 महीने के अंदर जो ट्रेड पिछली गवर्नमेंट ने 5 साल में की थी, ये 10 महीने में कर चुके थे, और उसकी वजह बहुत सादा से थी, वो ये कि उस गवर्नमेंट का असल रोल ये था कि हमने इसको गिराना है, हमने इस सिस्टम को कोलैप्स करवाना है। एक बात मैं बहुत अजीब सी मैं अर्ज करता चलूं, मुझे ये लग रहा था कि जब हसन रूहानी ये ड्रामे कर रहा है ईरान के साथ, तो अमेरिकन्स इसको खुली छुट्टी दे देंगे कि तुम्हें जितने बंदे भेजने अमेरिका भेज दो, यानी वीजा खोल देंगे, और हसन रूहानी को भर भर के पैसा देंगे ताकि तुम्हें जो गड़बड़ करनी है कर लो। खुशकिस्मती से अमेरिका ने यह नहीं किया, इससे जितनी रूहानी की क्रेडिबिलिटी थी वो सब की सब और जाया हो गई। अगर ईरानी को उस मौके पर हसन रूहानी वीजा अमेरिका के दिलाने में कामयाब हो जाता, यकीन मानो इस वक्त इसको उतारना मुसीबत पड़ जाती। अगर अमेरिकन हसन रूहानी को पैसा दे देते कि अपनी हरामखोरी में इसको इस्तेमाल करवा लो, तो इनकलाबियों को ईरान में वोट लेना मुसीबत पड़ जाती। लेकिन इन अकलमंदों ने खुदा का शुक्र है इतनी अकल नहीं दिखाई कि ये काम करते हैं। उन्होंने हसन रूहानी के आने के बाद अंदर से भी मुल्क को डुबोया और बाहर से भी प्रेशराइज करके आवाम को बिल्कुल ही क्रंच में डाल दिया। ये बात बहुत फायदेमंद रही, इससे ईरानियों को रियलिटी ऑफ सिस्टम समझने में मदद मिली। तो मैं जब कभी देखता था, अब मैं देखता हूँ तो देखता हूँ नहीं, हसन रूहानी की हामी ख़त्म हो गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि इसके दौर में बहुत बुरा हुआ। सिर्फ सिंबॉलिक में अर्ज़ करता चलूँ, गाड़ियों की कीमतें 8 साल में 10 टाइम्स बढ़ी हैं। हाँ, यानी बिल्कुल ऐसे ही था जैसे हमारे यहाँ इमरान खान के आने से पहले 3-3.5 साल पहले मिसाल के तौर पर टोयोटा कोरोला 30 लाख की थी मिसाल के तौर पर, अब हुई है मेरे ख्याल में 50-55 की। तो 4 साल में अभी डबल हुई है अंदाजन, जस्ट इमेजिन कि 8 साल में 10 टाइम्स बढ़ गई हो। तो टोयोटा कोरोला ना हो तो बिल्लाह ताला कोई सुन ना ले पाकिस्तान में, 3 करोड़ की बिक रही हो, अल्लाह वो वक्त ना दिखाए कि ऐसा हो जाए। ये ईरान में हुआ है, 8-9 साल पहले डॉलर का रेट 5,000-6,000 तुमान था, जब ये 8 साल बाद गया है तो 28,000 छोड़ के गया है, और एक टाइम पे 30,000 क्रॉस कर गया था, 30-32,000 क्रॉस कर गया था। इसने बहुत तबाही की है। पता नहीं क्या हो रहा है, मैं पिछले दफा रशिया कहा तो वो सवाल भी रशिया पे आ गया, अभी मैंने रूहानी कहा तो ये रूहानी पे आ गया। क्या हसन रूहानी जानबूझकर अमरीका और इसराइल के साथ थे या इन्हें धोखा हुआ था? मुश्किल लग रहा है कि धोखा हुआ, ये धोखा नहीं था मेरे ख्याल में कि वो डेरिवेटिव साथ थे। साबिक सदर अहमदी निजात के मुतालिक क्या ख्याल है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसके मुतालिक क्या ख्याल है? इसके मुतालिक मेरा एक ख्याल है और वो ये है कि इंसान को अपने नफ्स पे कभी भी एतमाद नहीं करना चाहिए, ये इसको कभी भी जलील कर सकता है। शैतान बहुत जालिम है। आप देखें कभी आप मिसाल के तौर पर माजरत के साथ कह रहा हूँ, मतलब फ़र्ज करें आपने लैपटॉप खोला हुआ है, कोई चीज़ आ रही है जिसका आपका देखने का दिल चाह रहा है और आपको पता है ये शैतान है, और दूसरी तरफ से आपका दीन कह रहा है मत देखो मत देखो, सही है, लेकिन वो इंटरेस्टिंग चीज़ है या नहीं है? तो आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उसको देखना शुरू कर देते हैं, उस वक्त शैतान अच्छा लगता है या बुरा लगता है? अब ज़रा सोचो कि इस बात को आगे बढ़ाकर जब ये बच्चों को सेक्स एब्यूज़ करवाता है, ये शैतान कितना जालिम है। शैतान की ट्रू इमेज बहुत जालिम है, बहुत कमीना है, बहुत बेरहम है। ये जो अरबों इंसान दुनिया में मुसीबतों में फंसे हुए हैं किसकी वजह से? मेजर पार्ट इस शैतान की बहकावे की वजह से। शैतान देखने में बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन अंदर से बहुत जालिम है। ये हम लोगों के साथ मुश्किल है कि जब हम वो गुनाह की तरफ जाएं नऊज़ु बिल्लाह ताला तो हंसते मुस्कुराते जाते हैं, ये नहीं सोचते कि ये बहुत जालिम है, कहीं लेके जाएगा ये। बदकिस्मती से लगता है जैसे अहमदी निजात के साथ ये हो गया। इमरान खान किससे डील के नतीजे में दोबारा इख्तदार में आएंगे? मेरे साथ। पूरी दुनिया को मालूम है एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करेगा तब आएगा वापस, ये बिल्कुल तयशुदा बात है। तो वो मेरे साथ थोड़ी होगी डील। हाँ ये कि एस्टेब्लिशमेंट डील करने के मूड में है या नहीं है, मेरा पता नहीं क्यों मैं अंदर से समझता हूँ एस्टेब्लिशमेंट बेवकूफ़ नहीं है। और अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग हमें धोखा दे रहे हैं या ये वाकई हैंग हो गए यहाँ पर। जो कुछ भी है अनसर्टेनिटी बहुत क्लास की है, पाकिस्तान में इतनी अनसर्टेनिटी कम आई थी जो इस वक्त आई है। अच्छा इसमें मुझे एक और चीज़ समझ में आ रही है, चांस मैं दे रहा हूँ, वो ये कि हमारे पास एक नया प्लेयर एंटर हुआ है जो पहले इतना पावरफुली एंटर नहीं हुआ था। वो कौन है? जुडिशरी। ये पहले इतना पावरफुली नहीं आता था, इस दफा बहुत पावरफुली आया ये, इसी ने उतारा है बिलाखिर इमरान खान को। मेरा ख्याल है कि ये वो एडिशनल फैक्टर है जो पिछले सिस्टम्स के इक्विलिब्रियम को चेंज कर रहा है, इसको इसको सेटल नहीं कर पा रहे मेरे ख्याल में। मुझे लग रहा है कोई ऐसा कोई ड्रामा हुआ हुआ है, नहीं कोई एक फैक्टर कम ज़्यादा हुआ है जिसकी वजह से जो सेटल्ड पैटर्न था वो थोड़ा सा हैंग कर रहा है यहाँ पे। तो अब ये कब सेटल होगा और ये दोबारा जाके फिट हो जाएगा, इसको ज़रा देखना पड़ेगा। आप लोगों की ओपिनियंस होंगी जब मैं नीचे उतरूँगा आप मुझे सुना लीजिएगा, मैं अभी आपको मौका नहीं दे सकता, बहुत खतरनाक है। सवाल रिपीट हुआ, मौलाना साहब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इमरान खान का क्या रोल देख रहे हैं आप, कुछ रोशनी डालें? मैं काफ़ी रोशनी डाल दी है मैं। अच्छा जो माइक हम नहीं देते ना उसकी वजह यह है कि आपने पॉलिटिशियन का नाम ले लिया और एक सवाल कर लिया वो तो चल जाएगा, अगले जुमले में एक मौलाना का नाम लिख के एक बड़ी सख्त बात लिखी हुई है, इसलिए हम माइक नहीं पकड़ाते कि यहाँ तो मैं इसको यूं करके दबा दूंगा, ये मैंने कर दिया, बल्कि मैं एक और एहतियात करूंगा। वो क्या करूंगा? इसको फाड़ के अपनी जेब में डाल लूंगा ताकि ये बाद में भी किसी के हत्थे ना चढ़े। लेकिन अगर खुदा ना करे ये माइक हाथ में होता तो मैं फंस गया था, सब लोग ये बेचारे ऑर्गेनाइजर भी इधर उधर भगने झांक रहे होते कि ये क्या हो गया भाई। तो आपने सवाल भी करना है ना, तो प्रॉपर नेम किसी का मत लिखें। आपकी ओपिनियन थोड़ी सी स्ट्रांग भी हो सकती है जो शायद कोई और बलवा खड़ा कर दे, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। दुरूद भेज मोहम्मद वाल मोहम्मद सब मोहम्मद, जिनके हाथ में पाकिस्तान की लाठी है उनकी लाठी किसके हाथ में है? देखो भाई सबकी लाठी अल्लाह के हाथ में, एक बात तो कंफर्म है। لیکن بیچ میں اور بھی بہت بیوقوف ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کچھ ہے. ٹھیک ہے, ان الانسان لیدغا ارآہ استغنا, جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے تو وہ لائنز کراس کرتا ہے, تجاوز کرتا ہے. تو یہاں پر گلوبل سسٹم ہو یا ہمارے ملک کا سسٹم ہو, جہاں کہیں وہ یہ سمجھے گا کہ میرے پاس طاقت ہے اور کوئی میرے سر پہ نہیں ہے تو وہ لائنز کراس کرے گا. تو گلوبل سسٹم میں جیسے امریکن سسٹم ہے, یورپینز ہیں, کیپٹلزم ہے, ملٹائی نیشنل کمپنیز ہیں, یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے سر پہ کوئی نہیں ہے تو یہ لائنز کراس کرتے ہیں. کیا پلانڈ انسرٹینٹی ان کا ڈیزائن ہے؟ جی, کافی حد تک میں نے ثابت کیا کہ ہاں یہ ڈیزائن ہے. تو ان کا ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے کہ بعض اوقات کوئی انسان آرڈر کے اندر اپنے آبجیکٹیوز کو اتنا اچھا حاصل نہیں کر پاتا جتنا وہ ڈس آرڈر میں حاصل کر سکتا ہے, تو پھر وہ ڈس آرڈر پھیلاتا ہے. ابھی دیکھو پاکستان کی عوام اگر واقعاً اس کے پیچھے پڑ جائے کہ مثلا ہم پہ ظلم ہوا ہے اور اس کا بدلہ لینے کی طرف جائیں یا اس کو کریکٹ کرنے کی طرف جائیں, تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. تو اس کا بہتر حل کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ ان کو معاش کے ڈس آرڈر میں پھنسا دو. بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, یہ اسی میں پھنسے رہیں, اور کبھی اس سے نکلنے کے اوپر یہ نہ سوچ پائیں کہ یہ ہم پہ ظلم کون کر رہا ہے, یہ کب تک ظلم کریں گے. تو یہ ڈس آرڈر کسی کی خواہش ہوتی ہے, اس کو ڈس آرڈر میں اچیومنٹ زیادہ نظر آتی ہے تو وہ ڈس آرڈر پھیلاتا ہے, ڈیلیبریٹ ڈس آرڈر. غیر مہذب معاشرے, چھ گناہ ہیں جن میں لکھا ہے, مولا چھٹی سرکار کا نام لیا, درود بھیجے محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لکھا ہے کہ امام کی حدیث میں چھ گناہ ہیں جن میں سے ہجرت کے حوالے سے سوال ہے, یعنی اوپر نیچے ہو گیا شاید, یعنی لکھا ہے کہ شاید غیر مہذب معاشرے کے چھ گناہ ہیں امام کی حدیث کے حوالے سے. لکھا ہے سوال ہے, کیا ان مغربی ممالک میں ہم سکونت یا کم سے کم تفریح کے لیے جانا کیسا ہے, جہاں ہم یہاں کی معیشت کو بوس دیتے ہیں اور ہم کسی قسم کی دینی ترویج نہیں کرتے. لوگ آپ میرے خیال میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ معاشروں کے اندر کچھ ایسے گناہ پھیل جاتے ہیں جس کے ہوتے ہوئے آئمہ کہتے ہیں کہ یہ غیر مہذب معاشرے ہیں. اب آپ وہاں پر جائیں تفریح کے لیے یا رہنے کے لیے اور آپ ان غیر مہذب معاشروں کو بوسٹ دے رہے ہوں, ان کو تقویت دے رہے ہوں, تو یہ کیسا ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر آپ ان کی تقویت کا سبب بن رہے ہیں تو صحیح نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں, مثلا جو یہاں پہ جا رہا ہوگا وہی کیا کہہ رہا ہوگا کہ اگر ہم تقویت کا سبب نہیں بن رہے, ہم ان کے خلاف ایک سوسائٹی میں ایک اور اوپینین لوگوں کے سامنے لے کر آئیں گے, ایک اور چیز لوگوں کو بتا پائیں گے, شاید کچھ اس طرح کی بات کر رہے ہوں گے. بہرحال اگر یہ کہیں کہ ہم ان سوسائٹیز کو انڈورس کرنے کا سبب بنیں گے تو وہاں پھر مشکل ہے, پھر ہم نہیں کر پائیں گے اس کام کو. روحانی ارتقاء کے حوالے سے قرآن میں ایک جگہ چار نشانیاں, چار صفات کا ذکر کیا گیا ہے جن کا میں متلاشی ہوں, ان صفات کی وضاحت فرما دیں. سورہ اور آیا اگر یاد ہو تو وہی بتا دیں. بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی پہلے تو سوال کلیئر ہو کہ بھائی پوائنٹ کیا ہے. قرآن کریم میں روحانی ارتقاء کے اوپر پتہ نہیں کتنی دفعہ بات کی گئی ہے, اور اس میں کسی ایک جگہ ہم یہ کہیں اسپیسیفک چار نشانیاں, نہیں ممکن نہیں ہے, چار ہوں پانچ ہوں یہ سب نہیں کہہ سکتے. ممکن ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ کسی جگہ خدا متعال نے مومنین کی چار نشانیاں بیان کی ہیں, یہ ہو سکتا ہے. لیکن روحانی ارتقاء بہت ہی زیادہ جنرلائز ٹرم ہے, یعنی اسپریچول ڈیولپمنٹ کے حساب سے, تو میرا اپنے خیال ہے اس طرح سے طے کرنا ذرا مشکل کام ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ بھائی مومنین کی چار نشانیاں وہ کیا قرآن نے بیان کی ہیں, اس طرح کیا جا سکتا ہے. تو میرے خیال میں بعد میں تھوڑا سا بات کر لیں تو ہم اس کو تھوڑا سا سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ اس سے اصل مطلب کیا ہے, پھر اس کو نکال کے ہم بتا سکتے ہیں کہ کیا ارادہ ہے. وقت ختم ہو گیا, ایک دو منٹس میں اگر ہم کر سکتے ہیں تو ہم اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہتھیار کے بل بوتے پہ طالبان نے امریکہ کو ہرایا اور حکومت پہ قبضہ کر لیا, یہ اس کلیم صحیح؟ ہتھیار کے بل بوتے پہ طالبان نے امریکہ کو ہرایا اور حکومت پہ قبضہ کر لیا, یہ کلیم صحیح؟ نہیں, اسٹارٹنگ پوائنٹ صحیح نہیں ہے. پاکستان میں ٹی ٹی پی اسی بنیاد پر اگر ایک طویل مدتی گوریلا جنگ کا راستہ اپناتی ہے اور انڈیا اور اسرائیل مالی طور پہ مدد کرتے رہے تو پاکستان کی صورتحال کیا بنے گی؟ پاکستان بن جائے گا، جو ہے وہی رہے گا، کیونکہ ہم آلریڈی 30 سال سے گوریلا جنگ میں ہیں، اور اس جنگ کے بعض جگہ پہ بانی ہیں، بعض جگہ پہ سپورٹر ہیں، بعض جگہ اس کا شکار ہے، تینوں کلیئر ہے نا؟ اور کیا شہروں تک یہ گوریلا جنگ آئے گی؟ چونکہ یہ لوگ گوریلا وار کے ماہر ہیں، ان کو پتا ہے کہ کہاں تک لے کے جانا ہے، کہاں تک نہیں لے کے جانا ہے. پاکستانی فوج گوریلا جنگ جانتی ہے نہیں جانتی؟ اچھی طرح جانتی ہے، ایکسپرٹس ہیں. کیا شیعہ قوم تک یہ جنگ پہنچے گی؟ پہلے پہنچی تھی، ہم نے مقاومت دکھائی ہے اور ان کو یہ سمجھایا ہے کہ ہم اس جنگ سے نہیں ہاریں گے، اس جنگ میں تمہارا نقصان ہوگا، اس لیے انہوں نے ہمیں فی الحال اسپیئر کر دیا. کوئی اور سرفرا آیا جس نے دوبارہ ٹرائی کرنے کی کوشش کی اس ایڈونچرزم کو، تو ہمیں پھر مقاومت دکھانی ہوگی اور ان کو ثابت کرنا ہوگا کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم یہاں سے کہیں نہیں جانے والے. بس اگر کوئی شخص یہ ترکیب آپ کو دے رہا ہے کہ پاکستان چھوڑ کے جانا ہے آپ نے، آپ میں سے شاید 0.1% جا پائیں، باقی نے کہیں نہیں جانا ہے، باقی نے وہیں رہنا ہے. اور ہم جیسے لوگ قطعاً نہیں جائیں گے، ہماری وہاں پہ ایک رسالت ہے، ایک ذمہ داری ہے، ہمیں اس مورچے کو خالی نہیں کرنا، اس میں ہمارا بہت بڑا نقصان ہوگا اگر ہم نے اس کو خالی کیا. تو یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ مجبوری کی وجہ سے، کچھ لوگ ذمہ داری کے احساس کی وجہ سے، اور کچھ لوگ اپنے کسی مفاد کی وجہ سے پاکستان نہیں چھوڑیں گے. اور جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم تسلیم ہونا نہیں سیکھ پائے، ہمیں ہسٹری میں اہل بیت نے تسلیم ہونا نہیں سکھایا، تو ہم مقاومت کریں گے. ایک دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک جنگ ہم تک لائی گئی ہے، ہم نے مقاومت کی اور ان کو سمجھایا کہ آپ کے فائدے میں نہیں ہے، میرا اپنے خیال ان کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. لیکن اگر خدا نہ کرے پھر کوئی آتا ہے ٹرائی مارتا ہے، ہمارے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم پھر مقاومت دکھائیں گے. اور مجھے یقین ہے کہ ابھی فی الحال مجھے چانس نہیں لگ رہا کہ یہ ہمارے ساتھ اس طرح کا کوئی گیم کریں گے، مجھے نہیں لگ رہا. اکا دکا چلتا رہتا ہے، اس میں لوئر لیول کے اوپر کچھ لوگ آتے رہتے ہیں ایسے دماغ والے، وہ اپنی ٹرائی مارتے رہتے ہیں. لیکن میرا اپنے خیال ہے سسٹمیٹک سپورٹ ٹیررزم کی ہمارے خلاف وہ وڈرا ہو گئی ہے، میرا اپنے خیال. چین اور تائیوان کے درمیان جنگ کے امکانات اور اثرات پر کچھ کہہ دیجیے. اب اتنا چھوڑ دو یار، وہ کافی دور ہے، ٹھیک ہے، وہ لڑنے دو، کوئی بات نہیں یار. بعض بچے لڑاکو ہوتے ہیں، جانے دو. چین تائیوان بہت دور کا معاملہ ہے، ہمارا نہیں. ویسے میرے خیال میں نہیں لڑیں گے، کسی کے پہ دم نہیں ہے وہاں پہ لڑنے کا. اچھا سوال ہے، بہت زبردست، کسی بچے نے کیا. وائی ڈیڈ اللہ کریٹ دا یونیورس اینڈ ناٹ اونلی ارتھ؟ صحیح ہے، میں اس سوال کو ایسے بچے کو بچے کی طرح سمجھانا چاہیے تھا، میں وہ نہیں کر پاؤں گا ابھی، لیکن میں کہوں گا کہ اس بچے کو کہ یہ سوال بالکل ایسے ہی ہے جیسے وائی ڈیڈ اللہ کریٹ دی ارتھ اینڈ ناٹ اونلی کینیڈا. بھائی ایکچولی یہی ہو گئی نا بات، کہ وہ خدا نے اتنا بڑا کیوں بنایا، چھوٹا بنا لیتا تو صرف کینیڈا بنا لیتا. تو اس کے جواب میں میں کہوں گا دیکھو خدا بہت بڑا ہے، چھوٹی چیز بنا کے نہیں بیٹھے گا. میں سے کرتا ہوں بعد میں آ کے بات کر لوں گا، ٹھیک ہے، ورنہ یہ بات لمبی چلے گی، بیچارہ پھر جواب میں پوچھے گا. تو میں جواب اس آپ کی خاطر، فار یو، وائی ڈیڈ اللہ کریٹ دا یونیورس اینڈ ناٹ اونلی دی ارتھ؟ مائی آنسر از وائی ڈیڈ اللہ کریٹ دی ارتھ اینڈ ناٹ اونلی کینیڈا. اوکے، وی ول ڈسکس اٹ جب نیچے آئیں گے، بات کریں. آپ کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ. اور ان سوالوں کے پیچھے ظاہر ہے سب کے اندر ایک پرخلوص جذبہ ہے، پریشانی ہے. اگر وہ پاکستان کے بارے میں سوال کرتا ہے تو اس کے اندر ایک پرخلوص پریشانی ہے اپنے ملک کے لیے کہ پاکستان کا کیا ہونے والا ہے، اور اس خلوص کی کوئی قیمت نہیں ہے. یہ خلوص بہت اہم ہے، اس کی بہت اچھی قیمت ہے، الحمدللہ رب العالمین، بہت اہم ہے. لیکن ظاہر ہے ہم نے ان باتوں کے پیچھے کوئی پلان چاہیے ہوتا ہے، کوئی جدوجہد چاہیے ہوتی ہے. آپ اپنے لیے کوئی بڑا کام اپنے ذمے میں رکھیں. مجھے کسی نے بتایا ہے، ابھی میں کنفرم نہیں ہوں، کہ مثال کے طور پر یہاں جو سبا سینٹر میں ڈاکٹر نبی رضا ہیں، وہ کوئی یونیورسٹی خریدنے والے ہیں، ایسے کسی نے مجھے بتایا ہے. ہاں یہ اچھا کام. تو اگر آپ واقعاً پاکستان کے بارے میں پریشان ہیں تو کم سے کم ایسے لیول پہ جا کے کوئی کام کریں. میں نے پھر دوبارہ کہوں گا, یہ تو سننے سے زیادہ ہے, یہ سننے سے زیادہ ہے کہ آئی ایم آئی کو ایک زمین ملی کراچی یونیورسٹی کے سامنے گلستان جوہر میں, اس کے اوپر انہوں نے ایک ملٹی اسٹوری ملٹی ڈائمینشنل کمپلیکس میڈیکل کمپلیکس بنانے کا پروگرام بنایا. انیشیل فنڈنگ ان کی ہو گئی ہے اور وہ اس کی گراؤنڈ بریکنگ بھی میرے خیال میں ہو گئی ہے. یہ ایک اچھا کام, ٹھیک ہے. تو کاموں کو چھوٹے چھوٹے کاموں سے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی بڑے کام کا ارادہ کریں, چاہے چھوٹے چھوٹے لوگ مل کر کام کریں, لیکن کام ایسا ہو جو سسٹینیبل ہو اور اس کے اندر ڈیپتھ ہو. تو مثلا اگر میں صرف ایک آدمی کا پیٹ بھرتا ہوں تو اس کو 5 گھنٹے کے لیے مشکل سے نکالتا ہوں, تھوڑا سا زیادہ سوچ, ٹھیک ہے. ایک دفعہ ایسا ہوگا کہ ایک بھوکے کو ہم یہی نہیں کہہ سکتے کہ تم 2 سال بعد آنا, میں جب بڑا پروگرام بنا لوں گا, وہ اتنی دیر تک مر چکا ہوگا, اس وقت اس کو کھانا کھلانا پڑتا ہے. لیکن اب سبھی لوگ صرف کھانا کھلاتے رہیں تو پھر ساری زندگی صرف کھانا کھلاتے رہیں گے, جو کون کر رہا ہے ہمارے یہاں, چھوڑ دیں, تو وہ پھر نہ ہو جائے. آپ کوئی بڑا کام بھی سوچ لیں, ٹھیک ہے. میں اس سے پہلے کہ میں اور کوئی گڑبڑ کروں کسی کے اوپر, میں پروگرام کو ختم کرتا ہوں. اگر آپ سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا, دعائے سلامتی امام پڑھ لیجئے ایک دفعہ, سب مل کے کھڑے ہو کے پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل بریکا حجت ابن العصا صلواتك عليه وعلى آبائه
في الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.